रोना आता है लोगों को, ऐसे तो पता ही नहीं होता, रोना भी होता है गम भी होता है। यहाँ लोगों को देख के रोना आता है, वही रमजान जाने का गम भी होना चाहिए।
रमजान के बाद हमें सिर्फ ईद के आने की खुशी होती थी कि ईद आने वाली है, और 15 रोजे गुजरने के बाद फौरन ईद की तैयारियां या उससे पहले ही शुरू हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा है कि रमजान का गम अमल सुन्नत को देखकर ये पैदा होता है।
गमे रमजान क्या है वो हमें यहाँ पे आके पता चला, इस माहौल के मरहूने मिन्नत हमें पता चला है, उससे पहले पता नहीं था।
20 साल उम्र हो गई है, पहले कभी पता नहीं चला। ये पहला साल है जिसमें माह रमजान का दुख हो रहा है, पहला रमजान है।
जब अलविदा कहते हैं तो रोना आ जाता है। रमजान जब आया था तो इतना खुश होते थे, जाने की गम में दिल में रोना आ जाता है। रमजान हमसे अलविदा हो रहा है, रमजान चला जाएगा, फिर हमने रहना भी है कि नहीं। रमजान का जब अलविदा कहते हैं तो बहुत रोना आता है, अलविदा बहुत गम लगता है रमजान के जाने।
दिस इज माई फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन फैजान मदीना। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 एतकाफ कर चुका हूँ, चादर बिछाई और बैठ गए, कोई तरतीब नहीं होती। यहाँ तो ऐसा प्रॉपर सिस्टम है, मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े ह्यूज गैदरिंग के अंदर इतना मैनेजमेंट स्मूथली लेके चलना और सारी तरतीब को लेके चलना। और यंगस्टर्स को देखा है, ऐसे साफ सुथरे लड़के माशाल्लाह, मामा सर पे सजाया हुआ, चेहरे पे बादशरा दाढ़ी भी है, मिसवाक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरे हाजिर में इसकी बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है कि यंगस्टर्स को हम कंट्रोल करें।
मैं CA से ताल्लुक रखता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यहाँ की रूहानियत की बात ही अलग है ना, अगर बंदा गुनाहगार भी हो लेकिन यहाँ बैठता है तो आगे पीछे वाले माशाल्लाह कुछ अल्लाह के वली होते हैं, उनका करंट मिलके बंदे के अंदर भी करंट आ जाता है, वो ना चाहते हुए भी अपने आप को नहीं रोक सकता, वो खुद ब खुद रोना धोना शुरू हो जाता है।
देखिए दावत इस्लामी जो है ना, ये इमोरल जो एक्टिविटीज हैं, जो मॉरल इश्यूज हैं खासतौर पर, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है, और इमोरल एक्टिविटीज जो गैर अखलाकी बातें उनके मिटाने के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है।
अब एहसास होता है गलती का कि मैंने जो अपने 10-12 साल गुजार दिए जिंदगी के बर्बाद कर दिए, अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए और मुझे इस्तकामत दे। 2024 में जो अभी मैंने इतकाफ किया और जेन बनाया निगरानी शुरान बयानात का, फौज गुफ्तगु के ऊपर, और माशाल्लाह हर रोज जो फजर के बाद बयान हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे दिल से सुना है।
जो मैग्नीट्यूड जो उसका असर है यहाँ पर है, जो है उसकी बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे बापा का फैज है, निगरानी शुरा अनएक्सप्लेनेबल है।
निगरान शुरा के तो बयान ऐसे हैं कि जब भी उनका बयान आता है, अगर सुबह हमारे को फजर में नींद भी आ रही होती है ना, वो खुद ही उठ जाती है। हम फजर की नमाज के टाइम ऐसे होते हैं कि बस अभी हम जाके सो जाएं, फिर जब उनके बयान में एक दफा आके बैठ जाते हैं ना, तो फिर बस दिल करता है सुनते ही रहें। अब घर वाले बोलते थे कि ये ला दो, तो हम उनको वेट करवाते रहते थे, तो मैंने ये सोचा कि ऐसी मैं कोई चीज़ यूज ही नहीं करूँगा जिससे घर वालों को इंतजार करवाना पड़े।
तो शर्मिंदगी होती है, जब बयान हो रहा था उस वक्त एहसास हो रहा था कि यार हम कितनी नाफरमानी करते हैं।
जी ऐसा ही, उस टाइम खुद से अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही थी, खुद ही आंसू आ रहे थे। फिर मैंने उसी दिन सुबह उठ के घर वालों को कॉल करी और मैंने उनसे माफी मांगी, मैंने बोला अंदर एक बार ऐसा कभी भी नहीं होगा।
इधर से बहुत कुछ सीखने को मिला, वालदेन की इज्जत करनी है, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से शफकत करनी है।
वालदेन का अदब मैंने दावत इस्लामी में आके सीखा, अमीर अहले सुन्नत को उसका क्रेडिट जाता है।
मेरा नाम जुबैरा ताड़ी है, मैं सियालकोट से आया हूँ। मैंने अभी तक कोई इतकाफ नहीं किया, ये मेरा पहला इतकाफ है। जो मेरी जिंदगी पिछले दिन है ना, यानी जो पिछला वक्त गुजरा है, और ये एक जुम्मे ही ना गुजरा ना मेरा, بہت ہی اچھا گزرا میرا مہینہ یہ. دعوت اسلامی سے پہلے میں ایک یعنی کہ دنیا کی محبت میں مبتلا تھا, وہ لیکن جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں انٹر ہوا, تربیتی کورس کیا الحمدللہ, اس کے بعد میں وہ شخص ہوں جو فلم میں ڈرامے دیکھتا تھا, لیکن دعوت اسلامی کے ماحول کے آنے کے بعد میں وہ شخص ہوں اب نعتیں پڑھنے لگا ہوں, میں وہ شخص ہوں جو ڈرامے دیکھتا تھا اب میں بیان سننے لگا ہوں, میں وہ شخص ہوں جسے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی, جسے اردو لکھنی نہیں آتی تھی, آج دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ میں نے تربیتی کورس بھی کیا, امامت کورس میں کامیاب ہوں, آج میرا عالم دین کا پہلا سال ہے وہ بھی میں کامیاب ہوں الحمدللہ. جمعے کے دن اتنا رویا ہوں, اتنا رویا ہوں, الوداع جو پڑھا گیا تھا میں بہت رویا تھا, بہت رویا تھا, اتنا رویا تھا کہ یہ زندگی میں کبھی نہیں, میں اپنے آپ میں دیکھتا ہوں کہ یہ میری چینجنگ آئی ہے, میرے والد صاحب میں تو خوش ہوتے ہیں, انہیں دو تین دعائیں دیتے ہیں کہ اس ماحول میں آ گئے ہیں. ماں باپ کی جو ہے نا نافرمانی کے بارے میں جو ہم نے سنا, پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا اپنے والد صاحب کو میسج کیا کہ اسلام دہ علی, اور جو ہے نا والد سے بات کی کہ میرے لیے بخشی کی دعا کر دیں, میں آپ کی نافرمان جو ہے نا بچا تھا, جو ہے نا بہت نافرمان تو مجھے معاف کر دے, میرے والد صاحب نے میسج کر کے مجھے دعائیں دی اور کہا کہ اللہ پاک تجھے کامیاب کرے.
پیارے اسلام بھائیو, جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ سن رہے ہیں اسے باقی رکھنا بہت ضروری ہے, باقی رکھنے کے لیے ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. جن کی بھی یہ سوچیں بنی ہیں, جو ویڈیوز اپنی ریکارڈ کروا سکے, جو تاثرات دے سکے, جو نہیں دے سکے, یہ چند ایک ہی پورے ماہ رمضان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ آج ماہ رمضان کی آخری رات ہو اور کل اس وقت نہ جانے فیضان مدینہ اگر چاند نظر آ گیا تو کیا ہوگا. یہی سوچ سوچ کے بعض اوقات عشاق کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو جو ہیں جذبات ہمارے اسلامی بھائیوں کے وہ باقی رہیں گے کہ ہمیں ماحول باقی رہنا چاہیے. یہ سب یہیں آ کر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کر ہمیں پتہ چلا ہے. تو اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے دور ہو جائے گا تو وہ کیفیت کا, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اگر پانی کو آپ چولہے سے اتار دو تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ضروری ہے کہ اس کو ہیٹ ملتی رہے, اس کو تپش ملتی رہے, لو جلتی رہے. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. میری خاص طور پر تمام معتکفین اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ جو کچھ یہاں حاصل ہوا ہے اللہ کی کروڑوں رحمت ہے, اسے باقی رکھنا بہت بڑا مشن ہے, بہت بڑا یہ ایم ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ یہ میرا باقی رہے. اور چاند کے اعلان ہوتے ہی جو کچھ حال ہوتا ہے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, خود کو اللہ پاک ہمیں ہم بچنا نصیب فرمائے. بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ہم مدنی قافلے کے مسافر بنیں. جو مدنی قافلے میں سفر نہیں کر پاتے یا نہیں کر سک رہے وہ فیضان مدینہ میں رات گزار کے عید کی نماز ہو سکے تو یہیں ادا کر لیں جن جن سے بن پڑے. اور شوال المکرم میں یا عید کے دن, دوسرے دن, یا آنے والا جو جمعہ ہو تو جمعہ, ہفتہ, اتوار, کوئی بھی کر کے ہم مدنی قافلے میں سفر کر جائیں گے تو یہ انشاءاللہ ہمارا یہ نظام اللہ نے چاہ تو باقی رہے گا. اپنی جاتے ہی اپنے علاقے کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیں. یہ روز کا ہمارا ملنا ہے, ہفتہ وار اجتماع, ہفتہ وار مدنی مذاکرہ, نیک عمل کا جائزہ، مدنی قافلہ یہ لیتے رہیں، ان اشکوں کو بچا لیں، یہ اشک خشک ہونے میں دیر نہیں لگتی، ان اشکوں کا رواں ہونا بہت ضروری ہے، اشکوں کا بہتے رہنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں اس دینی ماحول کی برکتیں بھی دے، اس میں استقامت بھی دے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہنے کے لیے استقامت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کچھ نہ کچھ اپنے ذمہ دعوت اسلامی کا دینی کام ذمہ داری ضرور لے لیں، نگران اور ذمہ داران سے بات کر کے کہ مجھے کوئی ایک ایسا کام دے دیں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر آتا رہوں، ملتا رہوں، بیٹھتا رہوں. اللہ پاک نے چاہا تو استقامت کی صورت بن جائے گی. مدنی چینل گھر میں دیکھتے رہیں، سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا اس کے ساتھ وابستہ رہیں. جن جن کے پاس سوشل میڈیا ان سے کہہ رہا ہوں، جن کے پاس نہیں ہے ان سے درخواست ہے کہ سوشل میڈیا کی طرف نہ ہی آئیں، اسی میں دنیا آخرت کا فائدہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، جو 10 دن کے سنت اعتکاف میں نہیں ہے وہ اعتکاف کی نیت کر لے، نفل اعتکاف کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے اوپر پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا تو اب کر لیں نیت اور افطار کر لیں. مناسب طریقہ یہ کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے، اور بہتر یہ کہ ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو برابر درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1445 کے ماہ رمضان المبارک کی آج 29ویں رات رسالہ ضیاء درود و سلام سے اس مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 29 مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کی کچھ نیتیں بھی بنتی ہوں، ذہن بنتا ہو تو کر لیجئے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیچنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آباد سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے پر آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا. حسب ضرورت مدنی قافلوں کی نیک اعمال پر عمل وغیرہ کی بھی انفرادی کوشش کے ذریعے ترکیب بناتا رہوں گا اسلامی بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ قریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا، آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا آپ نے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد.
راہ چلتے ارد گرد نظر دوڑائیں تو فٹ پاتھ، پارکس، بس اسٹینڈز اور روڈز پر جا بجا اندر کو دھنسی آنکھیں، جسم پر زخموں کے نشانات اور جذباتوں احساسات سے آری چہرے دکھائی دیں گے جنہیں عرف عام میں نشے کہتے ہیں۔
عبرت جہاں میں نگاہیں اٹھا تو یوں غفلت میں جیون اپنا گوا تو۔
یہ افراد نشے کے حصول کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں اور ان کی یہ حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان سکون کے دھوکے سے شروع ہو کر زندگی کی بربادی پر ختم ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں میں منشیات کی لت ایک فیشن کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ زندگی کے مسائل سے فرار اور حقیقت سے فرار اور بری صحبت نشے کا عادی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان منشیات کے زہر کے حصار میں رہتے ہوئے اپنے بہترین مستقبل سے بے پرواہ ہو کر خود کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کس طرح معاشرے میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رجحان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ گھریلو ناچاکی اور عدم توجہ کے باعث بہت سے بچے منشیات کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں والدین پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منشیات سے بچا سکیں؟
منشیات، نشہ آور اسباب جو ہیں، چیزیں ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ مطلب مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں، لکوڈ بھی ہوتا ہے، سولڈ بھی ہوتے ہیں، انجیکشن کے ذریعے بھی لوگ نشے کے انجیکشن بھی آتے ہیں، وہ بھی لگواتے ہیں، سگریٹ بیڑی کے ذریعے بھی پیتے ہیں۔ اب یہ کہ نشہ جو ہے واقعی نشہ ہو، اور نشے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں عقل میں فطور آ جائے، فرق پڑ جائے، جس کو یوں کہیے ماں بہن کی تمیز نہ رہے، یہ نشہ کہلاتا ہے۔ تو ایسی کوئی چیز استعمال کر کے اس کیفیت میں آیا ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں رہی شراب، شراب کا تو نشہ آئے یا نہ آئے، ایک قطرہ بھی پیا تو یہ حرام ہے، یہ پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہے شراب۔ تو بہرحال یہ کہ نشہ چاہے شراب کا ہو، چاہے ہیروئن کا ہو، چرس کا ہو، ہے خراب۔ اور نشہ آیا تو ظاہر ہے کہ وہ عقل چلی گئی، اور پھر جو حرکتیں بندہ کرتا ہے کہ خود اس کو پتا چلے، تو اگر غیرت ہو تو شرم آ جائے کہ اچھا میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ پاک اس نحوست سے بچائے۔ اب اس یہ اسباب تو خدا بہتر جانے کیا ہے۔ وہ ایک تو مافیا جو اس کا کاروبار کرتی ہے، اب وہ کاروبار اسی صورت میں ان کا چلے گا جب لوگ نشہ کریں گے۔ تو اب یہ کس طرح یہ لوگوں میں یہ چیزیں اتارتے ہیں، میری اس میں کوئی معلومات تو نہیں، لیکن عقلی طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ بعض لوگوں کو گفٹ بھی دے دیتے ہوں گے کچھ کر، تاکہ یہ پئیں۔ پہلے گفٹ میں پئیں گے، پھر وہ لفٹ مانگیں گے، تو پھر آپ نوٹ مانگیں گے مافیا والے ظاہر، اور پھر یہ کہ یہ چوریاں کرے گا، گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ کر بھی نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے اتنے مطلب یعنی کہ مفلوج دماغ ہوتے، دماغ نہ کام نہیں کرتا۔ ہم جیسے کہ مدنی قافلوں میں بھی کبھی آ جائیں گے نہیں اس طرح کے لوگ، تو یہ آپ کا بیگ بھی اٹھا کے بھاگ جائیں، وہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو ایسوں کو ہمارے اسلائی بھائی بھی عام طور پر مدنی قافلے میں جو سمجھدار ہیں نا، وہ لینے سے کتراتے ہیں کہ اس کا، کیونکہ یہ نشہ جو ہے یہ آسانی سے جاتا نہیں ہے۔ خالی کہ میں اب ہیروئن اندر نہیں پیوں گا یہ بول دینا، یہ اس کا کافی نہیں ہوتا، اس کا پروپر علاج کرنا پڑتا ہے، اور علاج کے بعد بھی بعض ہوگا دوبارہ لت پڑ جاتی ہے۔ ان کو پولیس بھی نہیں اٹھاتی، ان کو پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، پولیس کو دیں گے کیا؟ اگر جیل میں لے جاؤ، جیل میں بند نہیں کریں گے کہ وہاں چیخ چیخ کے سارے قیدیوں کا ناک میں دم کر دیں گے کہ ہم کو ہیروئن لاؤ، ہم کو ہیروئن لاؤ۔ تو یوں مطلب یہ اتنا عجیب و غریب طبقہ ہے، اور یہ دو چار نہیں ہے، یہ ہمارے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ ہاں اگر واقعی قانون سیریس ہو کر، قانون، کیونکہ ہم جو سمجھا رہے ہیں یہ بات تھوڑی ان تک پہنچے گی، کون بتائے گا ان کو؟ تو قانون اگر سیریس ہو، جیسے یہ دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں فٹ پاتھوں میں نظر آتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ نظر نہیں آتے اس طرح، مگر یہ چیز ہے دنیا میں ہر جگہ، دوسرے دوسرے انداز ہوتے ہیں اس کے، بڑے بڑے لیڈروں میں، ان کی اولادوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جتنا ہمارے ادھر ہے نا شاید اتنا دنیا میں نہیں ہوگا، کئی ملکوں میں نہیں ہوگا، کئی ملکوں میں ہم سے بھی زیادہ ہوگا، اور یہ ہے ایک مطلب ہے کہ بہت بڑی تباہی۔
جہاں لیگل ہے وہاں تو بہت زیادہ ہے نا حضور
جی،
جہاں لیگل ہے نا، لیگل
لیگل، اچھا
ہاں بالکل قانونی ہے کہ ان کو کوئی مطلب کہ روک ٹوک نہیں ہے،
جی جی،
اور یہ بالکل یہ نشہ کر سکتے ہیں، چاہے کلوبے میں کریں، فٹ پاتھوں پہ کریں، کہیں بھی کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ایسے ممالک بھی ہیں۔
جیسے چائے کے اپنے ہوٹل ہوتے ہیں، وہاں بار ہوتے ہیں، یہ مطلب شرابیں پیتے ہیں، اور یہ ہوٹلیں جو ہے ان کی ان میں تو الاؤ ہوتا ہے نا، شراب تو پیتے ہیں لوگ۔ اب یہ جو ہیروئن وغیرہ ہے نا، شاید اس کو کوئی بھی پروٹیکشن نہیں دیتا ہوگا۔
بعض چند ایک ممالک ہے مجھے پتا ہے کہ ہر طرح کا نشہ وہاں پر لیگلائز ہے۔
اچھا، کیونکہ یہ ہیروئن وغیرہ نا یہ انسان کو ناکارا بنا دیتی ہے سر،
بالکل
ان کی دنیا کے کام کی یہ لوگ نہیں رہتے۔
تو دوسرا یہ کہ حضور یہ دیکھا یہ گیا کہ زیادہ تر یہ اس کو ٹارگیٹ کرتے جو سگریٹ کا عادی ہے۔ حضور اگر آپ سگریٹ کو تھوڑا فوکس کر دیں نا، کہ جو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے نا، اس کا بعض اوقات سیکنڈ لیول جو ہے نا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں سگریٹ کیا بلا ہے، تو عموماً اس کی طرف یہ نہیں ہوتا، اس کو سگریٹ والے کو یہ سگریٹ دی جاتی ہے، دیکھ تو صحیح، ارے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا کر کے اس کو پھر یہ لے آتے ہیں۔ اچھا جن کو یہ پتا ہے نا، جن نوجوانوں کو بالخصوص، کہ میری گیدرنگ میں یا جہاں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہاں ایک آدمی یہ پینے والا ہے، تو زیادہ تر یہ وہاں پھنس جاتے ہیں، کہ وہ ایک آدمی کئیوں کو اپنے ساتھ لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر وہ ان نشہ بیچنے والوں کا سیلز مین بنا ہوا تھا گویا کے، کیونکہ اس کو بھی پھر جو نشہ ملے گا نا، اور نشے بیچنے پر پھر اس کی یہاں سمجھے گا ادھر اس کی مزدوری لگ جاتی ہے۔ اس میں خاص طور پر جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ بے عزتی کے خوف سے ہمیں پیسہ لا کر دے گا، یا اس کے باپ کے پاس پیسہ بہت ہے، یا اس کے اپنے بینک بیلنس بہت ہے، تو یہ پیسے لا کر دیں گے، یہ زیادہ تر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تاکہ ان کو وہاں ملتا ہے پیسہ اور دولت ملتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ سستی نہ ہوتی ہو۔ تو یہ سب اگر ہمارے اسلام بھائی جتنے بھی دیکھ سن رہے ہیں اس طرح کی گیدرنگ سے دور رہے نا، زیادہ تر کالج یونیورسٹی میں زیادہ ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 70% یعنی یونیورسٹیز میں 70% نشہ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی میں بات کر رہا، اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں، اور لڑکیاں جب نشے کی طرف جاتی ہیں نا، تو بعض اوقات بدقسمتی کے ساتھ انہیں نشہ لینے کے لیے حد سے آگے بڑھنا پڑتا ہے، کہ پھر ان کو ملتا نہیں ہے جب تک کہ یہ ان کی خواہشیں پوری نہ کر دیں۔ تو اس بیسک صحبت یہ ہے کہ یہ بیٹھے کن کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو عاشقان رسول اور نیک ماحول میں ہیں ان میں یہ نظر نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی ماحول میں رہا ہوا بھی اس طرح کی گیدرنگ میں چلا جائے نا، پھر اس کے پھسل جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ حضور
ہے تو واقعی یعنی آپ کی ماشاءاللہ اچھی معلومات ہے، پہلے بھی سلسلے آپ نے کیے اس طرح کے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ باپ میرے کو تو واسطہ صحیح باتیں پڑھانی، مجھے سگریٹ بھی پینا نہیں آتی ہے، بڈھا ہو گیا ہوں سگریٹ پینا نہیں آتی ہے، الحمدللہ مجھے اس پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا نا سگریٹ یہ مین انٹرنس ہے ہیروئن کا، کہ نشے والی سگریٹ پھر تو مجھے تو پینے نہیں آتی۔
حضور ہم یہ تحریک لے کر چلے تھے نا، یعنی پریسیڈنٹ سے لے کر صدر سے لے کر ملک کے، کہہ سکتے ہیں کہ نیچے تک جتنا بھی وزیر اور یہ جو اس کے مین مین لوگ ہوتے ہیں تقریباً سب تک ہم گئے ہیں، دعوت اسلامی کا جو ہم ملاقاتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس کو روکو، نوجوان ہم کر رہے ہیں۔ جب جس ملک کا نوجوان نشے کا عادی ہو جائے گا، تو جو خود کو نہیں سنبھال پا رہا وہ ملک کو ملے تو قوم کو کیا سنبھالے گا، اپنے گھر کو کیا سنبھالے گا۔ تو مجھے یہاں موقع ملا تھا، یہاں اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے، سیمی گورنمنٹ یا گورنمنٹ کا ہے، تو میں آفیشلی وہاں گیا تھا، اور میں ان کا جا کر میں نے باقاعدہ دورہ کیا ہے، جس میں نوجوان بچے اور بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ میں نے ان کو پوچھا تھا کہ ان میں سے ریکوری پرسنٹیج کتنی ہے، تو کہا کہ جو دوبارہ اسی ماحول میں گیا نا وہ دوبارہ ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ یہاں 5-6 مہینے یہ رکھتے ہیں اور ان کی عادت نکالتے ہیں، لیکن یہ دوبارہ جاتے ہیں تو وہ جن کا یہ گھاک ٹوٹا ہے وہ دوبارہ وہ گھاک بنانے تو جائے گا، وہ اگر وہ گاہک بن گیا تو پھر تھوڑے مہینے کے بعد دوبارہ اسی ادارے میں آتا ہے۔ تو یہ تمام تر اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی نصیحت بری بات ہو جائے نا، کہ یہ دیکھ لے گا یار یہ سگریٹ پینے والے اور اس طرح کے کام کرنے والے کی صحبت میں ہی نہ بیٹھے بندہ۔
صحیح واقعی یعنی کہ یہ آپ نے اس طرح متقبین کو بھی سمجھا دیا ایک طرح سے، کہ دیکھو ایک مہینے میں آپ کا علاج ہوا ہے، بہت سو کا علاج ہوا ہے نا. خود بولتے ہیں کہ ہم یوں تھے یوں تھے یوں تھے اور اب یوں ہوا, ہم یہاں کر پہلی بار ایسا ہوا. تو اب یہ کہ واپس وہ ان کی صحبت میں جائیں گے جہاں پہلی گیدرنگ تھی جس نے آپ کو دور رکھا تھا دینی ماحول سے عملی طور پر, تو یہ کہ پھر وہی انہیں کا رنگ چڑھ جائے گا. یہ ہیروئن ہیروئن بچ کر اسی صورت میں رہتا ہے کہ پھر ہیروئنوں میں نہ جائے. اسی طرح آپ کو بھی پھر بے نمازیوں میں اور اس طرح کے لوگوں میں نہیں جائیں گے تو انشاءاللہ بچے رہیں گے. انشاءاللہ آپ ہیں عاشقان رسول کی صحبت ہے, ہم ہیں دعوت ہماری دعوت اسلامی ہے. بس یہ انشاءاللہ آپ کا ذہن بنا رہے گا تو اللہ کرے گا تو بچے بھی رہیں گے اور مزید ترقیاں بھی کریں گے آخرت میں کام آنے والے اعمال میں انشاءاللہ.
میرے پیارے متقفین, امین سنت نے اتنی خوبصورت مثال کے ساتھ اور پوائنٹ پر توجہ دلا دی ہے, جس طرح ہیروئن پینے چرس پینے اور دیگر نشہ کرنے کی لت ہے نا, اس طرح کئیوں کو گناہوں کی لت ہے یعنی بد نگاہی کی. حضور کسی نے اگر اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن مجھے کہا تھا کہ دعا کرو مجھے بد نگاہی کی عادت ہے, جب تک بد نگاہی نہیں کرتا نا میرے کو چین نہیں پڑتا. یعنی اس کو بس اس کو بھی اس کو اپنی وہ خود بیزار تھا تو یوں خیر اب اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, خالی دعا کے لیے بندہ کہہ دے. تاہم کچھ گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے کہ وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے. اب دعوت اسلامی کے مدینی ماحول میں الحمدللہ کئیوں کے کئی گناہوں کی عادت چھوٹ چکی ہوگی یہاں رہ کر. اگر اس عادت کو چھٹی ہوئی عادت کو باقی رکھنا ہے تو پھر انہی نیک لوگوں میں رہنا چاہیے. اگر مڑ کر گئے وہیں جہاں یہ لت پڑی تھی تو یہ پھر لت دوبارہ واپس آ جاتی ہے. ایک دن میں آئے یہ ضروری نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ آ جاتی ہے.
باقی گناہ کی عادت تو اللہ سے دعا بھی کرتا رہے بندہ, گڑگڑا کے دعا کرے کہ میری عادت نکل جائے. مجھے ایک ملا تھا یعنی یوں داڑھی بھی تھی امامہ بھی پہن لیتا تھا سب کچھ تھا مطلب, بولا وہ کھاتا پیتا بھی تھا واجبی تھا کھاتا پیتا. مجھے بولا میری ایک عادت ہے چوری کر رہی ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے مال کی, اس طرح میری عادت ہے, میں آپ کی بھی کوئی چیز دیکھ لوں گا نا تو میں چرا لوں گا موقع ملا تو. یعنی اتار ہی اتار سے کہہ رہا تھا, بولا میری لتے نے وہ دعا کا کہہ رہا تھا کہ میں ایسا ہوں مطلب. اب ایسوں کو تو شاید پولیس سدھارے, اگر سدھارے تو سمجھے پولیس پکڑ لینا اس کو چوری کرتے تو. ذرا معزز آدمی کو تو خالی مرغا ہی بنا دے روڈ پر تو چوری چھوڑ دے. ایک وہ کل والی گفتگو کا حصہ آ گیا, یہ بھی ایک سزا ایسی ہے کہ مطلب وہ کہ آدمی عزت سے بہت ڈرتا ہے. اب مالدار آدمی چوری کرتا بھی ہے تو اگر وہ کچھ جرمانہ آ گیا یا کچھ سائڈ میں مطلب دینا پڑ گیا تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتا, سزا دینی چاہیے جو شریعت کی اجازت کے ساتھ. میں تو یہی کہتا رہوں گا خیر. تو یہ ہے کہ عادت گناہ کی, اللہ کرم فرمائے اور نکل جائے بس. تو یہ جیسے انہوں نے حاجی عمران نے مثال دی تو میں نے بھی ایک مثال دی, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن طرح طرح کے ہمارے پاس تو لوگ آ کے پولے باہر حق کھولی ہیں, لوگوں نے لکھ کر دیتے ہیں اثر نہیں کرتے, ہماری یہ عادت ہے ہماری وہ عادت ہے, ننگی ننگی باتیں بھی لکھ دیتے ہیں, دعا کا بھی کہتے ہیں. تو یہ عادتیں بتانی نہیں چاہیے, صرف دعا کا کہہ دیں کہ بس دعا کریں گے میں صحیح ہو جاؤں نیک بن جاؤں گناہوں کی عادت چھوٹ جائے, اس طرح بند میں کہنے سے یہ اچھا رہتا ہے, اپنی عزت باقی رہتی ہے. اب ہم کو بولا دعا کر, کل ہماری ان سے ناراضی ہو گئی یا کچھ اور اس نے قصور کیا, ہم بول دیں گے یار مجھے یوں کہتا تھا, ایسا آدمی دور رہنا اس سے, تو عزت کیا رہے گی اس کی. تو کسی پر بھی ایسے معاملے میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے. لیکن خیر الحمدللہ میں نے جس کا مثال دی نا یہ برسوں پرانی بات ہے, میں نے کبھی بھی اس کا نام نہیں لیا کہ یہ فلاں ہے, ہم چار آدمی جانتے ہیں, ویسا بھی نہیں ہے کہ نہیں جانتے, پھر بھی میں نے الحمدللہ کسی کو بھی نہیں کہا. بند مٹھی لاکھ کی قبر میں ساتھ جائے گا, یہ کسی نے اپنا عیب بتا دیا, بھول تو کی اس نے لیکن میں اس کا عیب شو کر کے بھول گئے کو کروں. تو ایسا کبھی آپ کو بھی کوئی پول کھول دے اپنا تو بند مٹھی رکھنی ہے, پھر والا غیبت کا اور یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا. ایک مسلمان کی بہرحال عزت تو اس نے آپ پر اعتماد کیا, چلو مجھ پر تو اعتماد یوں کرتے نا کہ جو ایک امپریشن یا جو بھی اثر ہوتا ہے ہمارا پیر ہے یا فلاں ہے تو بےچارے بول دیتے ہیں, مجھے بہت کچھ بول دیتے ہیں بعض وقت. تو کہنا مقصود دعا کے لیے ہوتا ہے, کہنا نہیں چاہیے, یہ میں مشورہ دے رہا ہوں, خالی دعا کا بول دے کہ میری جو بھی دل میں مراد ہے وہ پوری ہو جائے, میری جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، میری گناہوں کی عادتیں چلی جائے، میں نیک بن جاؤں. اس طرح یہ ہمیشہ آپ سب کے لیے بھی ہے، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا کریں. اب تعویذات کے وسطے پر بھی جاتے ہوں گے تو خدا جانے کیا کیا ان کو بولاتے ہوں گے، بھروسہ تھوڑی کسی کا. کل آپ کی پول کھول دے یا نہ بھی کھولے تو ان کو کہے کو ہم رازدار بنائے، گواہ بنائے اپنے گناہ کا، اللہ معاف فرمائے. بس تو گناہ کا اظہار بلا ضرورت، بلا ضرورت گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. ہاں کسی شخص سے اگر دعا کے لیے کہنے کے لیے کہا تو اس کو میں یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ کہا جائے، تاہم یہ کہ بچنے میں ہی عافیت ہے. یہ تو یہ نشے سے سب کو بچنا چاہیے. اللہ پاک کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر و مفتر، یعنی نشہ آور اور عقل میں فطور یعنی خلل ڈالنے والی چیز سے منع فرمایا ہے. حوالہ ابو داود شریف جلد 3 صفحہ نمبر 461، حدیث نمبر 3686. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز بھی نشہ دے، وہ پتلی ہو جیسے شراب، یا خشک ہو جیسے ڈرائی ہو جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ، وہ حرام ہے. مرآت المناجی جلد 5 صفحہ نمبر 329. تو اللہ پاک ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ایک سوال آیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز دن میں ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنا افضل ہے یا رات میں، اور کیا اس نماز کے پڑھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟
ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ لے تو مستحب ہے، ظاہر ثواب زیادہ ملے گا. اس کے علاوہ جو بھی وقت مکرو نہ ہو اس میں صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے. اور کچھ سوال؟ کبیرہ گناہ بہار شریعت جلد اول، پہلی جلد پیج نمبر 683. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں، تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالی تمہارے گناہ بخش دے گا. اگلا، پچھلا، پرانا، نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصدن یعنی جان بوجھ کر کیا، چھوٹا اور بڑا. بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا بڑے بھی معاف ہوں گے، یہاں بڑا بھی لکھا ہے. چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ یعنی چھپا ہوا اور ظاہر. اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، سکھائی، تعلیم فرمائی سکھائی. تو یوں بڑے گناہ بھی معاف ہونے کا تذکرہ ہے حدیث پاک میں.
نواز بلوچستان سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور عشر ایک چیز ہے، ہم نے عشر یا زکوٰۃ میں سے کوئی ایک ادا کر دیا دونوں ادا ہو جائیں گے، کیا یہ درست ہے؟
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جس پر عشر ہے اس پر عشر ہے، جس پر زکوٰۃ ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جس پر دونوں ہے اس پر دونوں فرض ہیں، دونوں ادا کرنے ہوں گے.
اسی طرح ایک اور سوال موصول ہوا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ درود شریف کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مصافحہ فرماتے ہیں، یعنی اس مفہوم کی حدیث پاک بیان کی جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ فضیلت ایک دن میں پڑھنے کی ہے یا روزانہ پڑھنے کی ہے؟
جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ تو یہ کہ جو 50 بار درود پاک پڑھے گا میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں روز کا تو تذکرہ نہیں ہے حدیث پاک میں، یہ اس میں ہے زیادہ درود السلام. جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. زیاد الاسلام پیج نمبر 3 اور حوالہ اس میں القربۃ الی رب العالمین. ایک دن میں یہ لکھا ہے, اب اس میں یہ روز روز پڑھنے کا تذکرہ تو ہے نہیں, کسی دن بھی پڑھ لیا تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, قبولیت کی صورت میں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے, درست پڑھے, عقیدہ درست ہو, ایمان پر خاتمہ شرط ہے. جس کو ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں ہوا تو اس کے لیے تو کسی نیکی کا آخرت میں تو ثواب تو ملنے سے رہا. انما الاعمال بالخواتیم, حدیث پاک ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے مگر خاتمے پر, ایمان پر خاتمہ شرط ہے, جنت اسی کو ملے گی جو دنیا سے ایمان لے کر گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی طرح خطبہ سنتے ہوئے کبھی فاعوذ باللہ, فاعوذ باللہ, اس میں عین واضح محسوس نہیں ہوتا, تو اس صورت میں جو خطبہ پڑھا گیا ہے وہ خطبہ درست ہوگا یا نہیں؟
کہہ رہے ہیں سر خطبہ پڑھا جاتا ہے نا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اب جب تک عین کو بالکل واضح نہیں کریں گے یا واضح ہوتا نہیں تو خطبہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
تو یہ جتنا یہ خطبہ ہمارے پڑھا جاتا ہے اس سارے کا ہر اس کا جی ہر ہر حرف واجب نہیں ہے, جیسے سورہ فاتحہ اور نمازوں میں جو ہوتی ہے کہ ایک ایک حرف واجب, یا تحیاتوں کا ایک ایک حرف واجب, تو اس طرح خطبے کا نہیں ہے. خطبے میں تو وہ نا سبحان اللہ کہہ لینا اور الحمد للہ کہہ لینا, تو انہیں کچھ انہیں الفاظ ہیں کہ اتنا بھی کہہ لیا تو خطبے کا فرض ادا ہو جاتا ہے. تو اگر وہ اب اما بعد تو اکثر مطلب غلط کہہ رہے ہوتے ہیں, اما بعد اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, انہیں جو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, واقعی درس نظامی کیے ہوئے ہوں یا وہ زینت القرہ ہو, یہ جلدی بازی مچاتے ہیں نا تو اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد کر کے اعوذ باللہ, او کا یار اعوذ باللہ نہیں پڑھتے, ٹوکنا پڑتا ہے, بازو کا سمجھانا پڑتا ہے کہ یار, اور برسوں سے اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. شروع میں تو یہ حالت تھی وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک, یہ بھاری تعداد میں مبلغین ہی پڑھتے تھے. مبلغات تو ظاہر ہے تو پردوں میں رکھا ان کو ہم نے, ان کا کیا حال ہوتا ہوگا بیچاریوں کا. تو پھر میری توجہ ہوگی کہ جس کو دے وہ اعلی آلے کا, یہ آلے کا تو ہے نہیں, الف ہے آلے کا, آل منے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل, آل کے معنی مختلف ہیں, آل منے اولاد بھی ہے, آل منے قوم بھی ہے. خیر تو وہ اعلی آلے کا, تو پھر میں نے آلے کا آلے کا آلے کا مدنی مذاکرے میں سمجھانا شروع کیا, انفرادی طور پہ بھی سمجھانے کی کوشش کی, تو آ یہ نا یہ گلے میں بیٹھ گیا تھا, وہ زبان پہ چڑھ گیا تھا تو ان کے گلے میں بیٹھ گیا تھا بیچاروں میں, وہ آلہ آلے کا ہی بولتے تھے. اب نہیں سننے میں آ رہا, اس میں تھوڑی میں نے مطلب جد و جہد سمجھو وہ کمپین چلائی تھی ایک طرح سے ایک دور میں, ان کو بلاؤ کسی طرح یہ غلط, تو بس یہی حال ہے. اب اما بعد جو کرتے ہیں اما بعد فاعوذ بھی نہیں بولتے, فاعوذ باللہ, فاعوذ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تھوڑا جلد بازی ہوتی ہے یا بس وہ توجہ نہیں ہوتی, سیریس نہیں لیتے. تو اما بعد فاعوذ باللہ, اس طرح رٹتے رہے انشاءاللہ یہ زبان پہ وہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوورسیز کے بھی ہمارے درمیان اسلام بھائی موجود ہیں میرے لیے سنت, تو اوورسیز کے اسلام بھائی یو کے سے تشریف لائے ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ اردو زبان میں سوال کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام شکیل احمد ہے، یو کے گلاسگو کے شہر سے یہاں اعتکاف کے لیے تشریف لایا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، یورپ میں خاندان بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، جیسے کہ ان کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت نہ کرنا یا انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں مدعو نہ کرنا. کیا ہمیں ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟
مدنی فیس بھی دے دیں ساتھ ساتھ.
انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ، اور انشاءاللہ 12 ماہ کی بھی نیت کی ہے.
انشاءاللہ امیر علیہ السلام کو بتا دیں 12 ماہ کب سفر کریں گے.
انشاءاللہ اگلے سال سے شروع کریں گے انشاءاللہ.
مہینہ ڈیٹ وغیرہ ہو؟
مہینہ بتا دیں، کون سے مہینے؟
انشاءاللہ گھر میں جا کے تھوڑے سے ہے، میں یہاں نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ اگلے سال سے انشاءاللہ شروع کروں گے جتنی جلدی ہو سکا. میرے لیے، میرے والدین کے لیے، اور بچوں کے لیے، بچوں کی امی کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں.
یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اس اس طرح روٹ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے یہاں نہیں ہے صرف، انٹرنیشنل پرابلم ہے، یا پاکستان میں بھی ہے. مجھے، میں نے تو سب کو دعوت دی تھی، انہوں نے 2 آدمیوں کی دعوت دی، ہمارے ادھر نہیں آئے تھے تو میں کیوں جاؤں؟ مجھے دعوت نہیں دی تو میں بھی نہیں دوں گا. ہم گھر پر گئے تو انہوں نے ہم کو لفٹ نہیں کرائی، ہم نے جا کر دعوت دی، انہوں نے خالی فون پہ دعوت دے دی. تو اس طرح کے پنگے یہاں بھی ڈالتے ہیں. تو شیطان جو ہے یہ لڑواتا ہی رہتا ہے، اس کا دھندا یہی ہے. وہی مایون سے کچھ شیطان ہو آیت مار کا شیطان ان کی آپس میں پھوٹ ڈلواتا ہے.
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان جو پھوٹ ڈلوا دے تو اللہ کی پناہ مانگ.
اللہ کی پناہ تو شیطان کا کام تو ہے. اور بھی آئے تھے جو شیطان مطلب پھوٹ ڈلواتا ہے، یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا ہے، اس میں باقاعدہ وہ
جی یہ بھی ہے، ان الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یعنی شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے.
جی جی. تو یہ شیطان مطلب خالی یورپین ممالک میں ہی ایکٹیو نہیں ہے، یہ کعبے میں بھی بندے کو نہیں چھوڑتا بھائی، ہاں مکہ مدینے میں بھی نہیں چھوڑتا، یہ ہر جگہ پہنچتا ہے. تو یہ ہم پاکستان ہیں تو پاکستان میں کہاں بخشے گئے ہم کو؟ یہ سب کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور خون میں رگوں کے ساتھ، رگوں میں خون کے ساتھ یہ تیر رہا ہے شیطان جو ہے. تو یہ تو پھوٹ ڈلواتا ہے، اس کو پھوٹ ڈلوانا بہت ہی پسند ہے، اس کا یہ مین مشغلہ ہے. شیطان کا تخت بچھا، حدیث پاک میں ہی مضمون ہے، ان کے چیلوں چانٹوں نے کر کر دیا دی کہ ہم نے اس کو شراب پلا دی، ہم نے اس کو وہ کروا دیا، یہ کروا دیا، بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے. تو پھر ایک نے کہا کہ میں نے میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی، یہاں تک کہ وہ طلاق کی نوبت آ گئی. تو شیطان نے اس کو اٹھ کے گلے لگا لیا، تو ہے کام تو نے کیا، پھوٹ ڈلوائی. آج کل یہ بھی گھر گھر میں ہو رہا ہے، خالی خالی شک کی وجہ سے. کھڑکی پہ کھڑی ہوتی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کیوں کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک. یہ لیٹ آتا ہے نا شوہر، یہ کیوں لیٹ آتا ہے مجھے سب پتا ہے، اس چڑیل کو نہیں چھوڑوں گی. ابھی خامہ خاں مطلب یہ کہ اب کھڑکی پہ کھڑی تو مری، یہ لیٹ آیا بیچارہ یہ مرا. ایک کیس میرے کو اس کے گھر کے افراد نے بولا، وہ سمجھاؤ یہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے، اس طرح کی بھی نوبت آئی. میں وہ سمجھایا، میں نے نہ پروف ہے نہ کچھ، بس میرا دل ہی اتر گیا، یہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ ایسا کرتی ہے. یعنی وہ اتنا بیچارہ بد نصیب نکلا، جس کو میں نے جا کے شاید گھر میں جا کے سمجھایا تھا، پرانے دور کی بات کر رہا ہوں. تو پھر بھی اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو فقط شک کی بنا پر، یہ مطلب غیر مرد کے ساتھ اس کی ترکیب ہے. پروف اس کے پاس کوئی نہیں تھا کہ ترکیب ہے، بیچاری کو برباد کر دیا. کیوں، لڑکے کو تو گھر اور مل جاتی ہے، لڑکی بیچاری پھر اس الزام میں جس کو مطلب فارغ کیا تو کہیں نہیں رہتی یار. اب کتنی بدعائیں، کتنی مطلب کو سنے اور ان کو ملی ہوں گی، اور کتنا مطلب ان کی ماں کے اور باپ کے، بہنوں کے، اور خود کا دل چلاؤ گا بیچاروں کے. تو یہ مطلب بھی یہ کہانی بہت ہے اس طرح کے معاملات کی. علم نہیں ہے، علم نہیں ہے اور احساس نہیں ہے، وہ ٹھا کر کے تہمت لگا دی جاتی ہے. تو اس طرح مطلب تہمت لگانا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان پر گناہ کی تہمت لگائے تو اس کو اللہ پاک قیامت میں ردغۃ الخبال, یہ جہنم کا ایک مقام ہے, ردغۃ الخبال میں رکھے گا, جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوتا ہے اس پہ رکھے گا. وہ کتنی خوفناک جگہ ہوگی. اور اس وہ یہاں تک کہ وہ اپنی تہمت سے نکل آئے جو اس نے لگائی تھی. تو اب یہ کہ نکل آئے اس کی شروعات, جسے ایک شرح یہ کہ اس کا عذاب پورا ہو جائے اور یہ سفاری ہو جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ الزام لگاتے ہیں. غالباً معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ زبان سے لٹکے ہوئے تھے, یا اس طرح کا, یا خواب میں دیکھا, یا حدیث پاک ہے کہ وہ زبان سے لٹکے ہوئے تھے. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر الزام گناہ لگاتے تھے, گناہ کا الزام لگاتے تھے. تو کیسی بے بسی ہوگی اس وقت. یہاں تو دنیا میں کوئی تکلیف میں آ بھی جائے تو چار آدمی ہمدردی کرنے والے بھی مل جائیں گے, تسلی دینے والے مل جائیں گے, چھڑانے والے مل جائیں گے, شیر کا سما شیر کوئی آ جائے گا جو ان کو مار بھگائے گا. لیکن آخرت میں تو کس کی چلے گی یار؟ اگر رب نے پکڑ لیا, رب کی پکڑ سے تو کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا. اللہ پاک سے ہم اسی کی پناہ پکڑ دیں گے, بس ہمیں بے حساب بخش دیں. تو یہ بات بات پہ ہمارے تہمت لگائی جاتی ہے, ایک پر نہیں. خالی یہ تو گھریلو کہانی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں, ثبوت کسی کے پاس شرعی ثبوت نہیں ہوتا. یہ ثبوت بھی اس کو بولتے ہیں کہ فون سے دیر سے لگا رہتا, یہ ثبوت ہے. یہ کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے, یا یہ باہر نکل جاتی ہے اور دیر میں آتی ہے, یہ ثبوت ہوتے ہیں ان کے گلے سڑے, سمجھے, یہ ثبوت تھوڑی. تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ یہ علم کی کمی کی وجہ ایسا ہوتا. تو کسی پر بھی تہمت نہیں لگانی چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن من حسن العبادت, یہ حدیث پاک ہے کہ حسن ظن یعنی اچھا خیال کسی کے بارے میں رکھنا, یہ اچھی عبادت سے ہے. تو ہمیں مطلب مسلمانوں پر اچھا گمان رکھنا چاہیے, اچھا خیال رکھنا چاہیے. ایک دم سے مطلب اس کے بارے میں منفی ذہن مائنس ذہن نہیں بنانا چاہیے. ہم بس یہ ذہن ہوا ہمارا, الفاظ تو ہوتے, ذہن یہ ہو میں سب سے برا ہوں, میں سب سے بڑا گناہگار ہوں, میں بہت بڑا خطا کار ہوں. ایک انگلی دوسری طرف اٹھاتے, تین انگلی اپنی طرف آ ہی رہی ہیں نیر. اپنے کو دیکھ. تو اب یہ کہ ہم لوگ دوسروں کے عیبوں کی ٹٹول میں پڑے ہوتے اور اپنے عیوب کو بھول جاتے ہیں. تو جو اپنے عیبوں کو ٹٹولے گا نا, وہ دوسروں کے عیبوں سے بے نیاز ہو جائے گا کہ یار یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یا یہی ہونا چاہیے. ہم جب کسی زمانے میں بچپن میں دیکھتے تھے ٹیکسٹ بک جو ہوتی تھی کاپی, اس پہ لکھا ہوتا تین تصویریں ہوتی تھی بچوں کی, ہم تو برا کسی کا آنکھ پہ ہوتا تھا, یہ لکھا ہوتا تھا, ایک آنکھ پہ ہوتا تھا, منہ پہ اور کان پہ ہاتھ اس طرح. ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں, یہ بہت پیارا میسج ہوتا تھا. اب پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہ ٹیکسٹ میسج اس طرح کا. تصویریں ہوتی تھی, تصویر نہیں ہونی چاہیے جاندار کی, لیکن میسج میں نے عرض کیا, میسج جو تھا نا یہ تحریر مزید ہوتی نا بڑی زبردست. واقعی اس پر عمل ہو جائے نا تو بھی ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. آپ نے جو بیان فرمایا, اگر اس میں ایک وضاحت اور بھی حضور ہو جائے کہ میاں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی درست باتیں بھی پتہ ہوتی ہیں جو عیب ہوتی ہیں, یعنی کہ برائیاں ایک دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں, کچھ گناہوں کی عادتیں یا کچھ اس طرح کی بے عملی دونوں پر ظاہر ہوتی ہے, دونوں ایک ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن جب خدا نہ خواستہ دونوں میں کوئی جدائی واقعی ہوتی ہے نا, یا جدائی کرنی ہوتی ہے, تو پھر وہ جو بند کمرے کے اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, وہ گھر کے اندر کی باتیں جو آپس سے ہوئی ہیں باتیں, شوہر بیوی کی کھول رہا ہوتا ہے, بیوی شوہر کی کھول رہی ہوتی ہے, ایک تو یہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر بعض اوقات ملا بھی دیا جاتا ہے تو یہ کس منہ سے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کریں گے, یہ ایک الگ بات. دوسرا, اگر خدا نہ خاصا علیحدگی کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو پھر علیحدگی کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی جو باتیں واقعی ایک دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں اور وہ مطلب کھولتی ہیں تو وہ جو ایک دوسرے کا جو لباس کہا گیا ہے وہ سارا تار تار ہو جاتا ہے. تو اگر اس عنوان پر بھی آپ سمجھا دیا کریں, اگر خدا نہ خاصا نہیں بن رہی, نہیں چل رہی ہے, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو اب یار ایک دوسرے کے جو مطلب کہ زندگی یا کوئی وقت گزارا ہے اور جو ایک دوسرے کی کمزوری آئی ہیں, تو یار یہ کمزوری بیان کر کے ہی مطلب کہ توڑنا کیوں ضروری ہے, ذرا اس پر وضاحت کر دیں.
بہت بری عادت ہے. بڑی پیاری بات لکھی ہے تفسیر نعیم میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ایک صاحب راز, یہ راز رکھنے والا, اس کی میاں بیوی میں کچھ مسئلہ ہوا, اس کے دوست نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو اس نے انہوں نے صاحب راز تھے, انہوں نے بتایا کہ گھر کی بات تو باہر نہیں کی جا سکتی, میں کیسے کہوں, تو انہوں نے نہیں بتایا. یہاں تک بات بڑھی کہ اس صاحب راز اور اس کی بیوی میں جدائی ہوئی, طلاق ہو گئی. اب دوست نے بولا اب تو بتا دے, تو اس نے کہا اب تو غیر عورت ہو گئی, میں غیر عورتوں کے چکر میں نہیں پڑتا بھائی, ایسی باتیں نہیں کیا کرتا, تو یوں کر کے اس کو اڑا دیا. ایسا ہو یار کہ مطلب یہ تو بچپن سے ہم نے بھی سنا ہے کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے, لیکن بچے تو کب اچھے بنیں گے جب ان کے باپ اچھے بنیں گے. یہ باپ ایسی اب اس بچے کی ماں کی دھجیاں بکھیرتے ہیں, اور یہ ماں اپنے بچوں کے باپ کا ایسا مطلب یعنی کہ وہ توبہ مطلب جنازہ اٹھاتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں, اتنا ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں. ایک طلاق تو کیا ہوتی ہے, جہنم کے کتنے طبقے ان دونوں کا انتظار کرتے ہوں گے, تو ہمارے اندر آ تیرے کو نہیں چھوڑیں گے, یہ ڈرانے کے لیے بولتا ہوں. اتنے گناہ کرتے ہیں, اتنا جھوٹ بولیں گے, تہمت رکھیں گے, طرح طرح کے الزام ڈالیں گے, اور کیا 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 کر کے یہ پھر اچھا طلاق کے بعد بھی کوئی پوچھے کیا ہوا تھا, اب بس وہ آپ چھٹے پڑے, آپ خالی پوچھ لیں, اس کو چابی لگا دی نا اپنے, کیا ہوا تھا بھائی, اب یہ پھدکنے لگیں گے, یہ تھا یوں تھا یوں تھی وہ تھا, او باپ رے باپ, نہ ماں کو چھوڑیں گے نہ اس کے باپ کو چھوڑیں گے نہ بھائی بہنوں کو چھوڑیں گے, سب ایسے ہی ہیں. او تو یہ حالت ہے. تو اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے خدا نخواستہ, اول تو یہی کوشش ہو کہ گھر چل لے, اگر کہیں بالفرض نہیں چلتا تو پھر یہ کہ قفل مدینہ لگا رہے, کاش زیادہ زیادہ یہ ہو کہ طلاق نہیں ہو, طلاق جو بھی ہوتی ہے نا انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے طلاق, اسباب جو بھی ہو لیکن اصل بات وہ بیسک یہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, ذہنی ہم آہنگی جس کو بولتے یہ نہیں ہوتی. تو یہ فریقین کو یہ آپس میں طے کر لینا چاہیے کہ ہم یہ بولیں گے کہ ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی, اس لیے ہم ساتھ زندگی نہیں گزار سکے, دیٹس آل, کو مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر دونوں اتنے ٹھاؤکے ہو جائیں نا, شریف ہو جائیں, خوف خدا والے, اور یہ اتنا جملہ بول دیں نا جو میں نے عرض کیا کہ ہماری ذہنی ہم مانگی نہیں تھی, افسوس اس لیے ہم جدا ہو گئے, خلاص. اب اس میں کسی کی برائی ہوئی تھی نا, دونوں اگر یہ بولیں جھگڑا ہی نہیں یار, خاندان والے بھی یہی بولیں, اور سامنے فریق کو دعا دیں, واقعی میں بولتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی خوش رکھے, ہم بھی اپنے گھر پہ خوش رہیں, اللہ دونوں سے راضی ہو, اس طرح کی دعائیں دے کر اگر یہ میں خالی مجھے بھی بولنا آتا اسکرین پہ, جب ان کو جن کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو بس پھر ہٹ جاؤ, شیطان بھی خالی تیلی ڈال کے ماچس کی وہ ہٹ جاتا ہے, یار یہ اب یہ اس اکھاڑے میں ہم میں بھی نہیں پہنچوں گا ان سے, اب یہ خود سنبھال لیں گے, ایک دوسرے کو جہنم ہی پہنچانا ہے نا, یہ میرے ساتھ ہی ہوں گے, خیر ابھی لگے ہوئے, شیطان ہٹ کے خالی تماشا دیکھتا ہوگا. تو ایسے جھگڑے ہوتے ہیں یہ طلاق کے اور گھر کی جدائیوں کے, اور خاندان کے خاندان پھر ایک دوسرے سے جیسے سفارا ہو جاتے ہیں, اور ایسے جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ پاک امت کو عقل سلیم عطا فرمائے, کہاں جا کے کھڑی ہو گئی ہے, بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے, بہت سے مطلب جہالت کے اندھیرے سے یہ روشنی کے روشنی میں آ گئے, جیسے ایسی حالت ہے, تعلیم بہت ہو گئی ہے, کون سی دنیا کی, دینی تعلیم ہمارے ایسے نہیں ملیں گے آپ کو, کہ واقعی جس کی دینی تعلیم ہوگی وہ فرد ایسی حرکتیں نہیں کرے گا, طلاق اگر ہو گئی ٹھیک ہے ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس طرح وہ پنگے نہیں ڈالے گا, اس طرح یہ لوگ ڈالتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ کہلانے والے، تعلیم یافتہ، گھر کے تعلیم یافتہ، قرآن کریم دیکھ کر پڑھ رہا ہے، یہ تو ہمارے خاندان میں کسی کو نہیں آتا، تم کہے کہ تعلیم یافتہ یار، تم مسلمان، تم کو دیکھ کر بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، تم مطلب پڑھے لکھے ہوں گے، تو یہ حقیقت ہے کہ مطلب پڑھے لکھوں کو بھی قرآن کریم دیکھ کر ناظرہ صحیح آتا نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، تو پہلی تو یہ بیسک تو ہماری یہ چیز ہے نا کہ ہم دین سیکھیں، اسلام سیکھیں اور مطلب نمازیں سیکھیں، اپنے عقیدے پتا ہوں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ، جنت دوزخ وغیرہ وغیرہ سب ضروریات، ضروریات دین ہے، یہ تو شاید لاکھوں میں کسی کو پتا ہو، حالت ایسی ہے، باقی وہ پھڑ پھڑ انگلش بولیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور مطلب بڑے پڑھے لکھے بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ میری ان باتوں سے خلاف ہو جاتے ہوں گے، میرے کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد پتا چل جائے گا کون درست کہتا تھا، میں تو آپ کو بھی بچانے کی مطلب کوشش میں ہوں کہ یار قرآن تو پڑھو، یار قرآن بھی سیکھ لو، بھلے ٹھیک انگلش سیکھ لی، میں نہیں کہتا کہ اس کو بلا دو، بھائی قرآن سیکھ لو، آ جاؤ نا یار، آ جاؤ، قرآن کریم آپ نے انگلش سیکھی پیسے دے کر سیکھی، ہم قرآن کریم آپ کو مفت سکھائیں گے، اور بولو مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے کتنے ہزاروں ہیں، مفت پڑھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پڑھاتے ہیں، آپ کی مرضی کے ٹائم پہ پڑھائیں گے، آپ دن کو نوکری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اب رات کو پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، زیادہ تر مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے دعوت اسلامی کے رات کو عشاء کے بعد ہی لگتے ہیں، فرصت میں آؤ، اب 40-45 منٹ کا یہ مدرسہ ہوتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دو بھلے آپ دنیا کے لیے، ہم کو 45 منٹ دے دو، 40 منٹ دے دو، انشاءاللہ روز آؤ گے تو کچھ دن میں قرآن کریم پڑھنا سیکھ جاؤ گے، آؤ تو صحیح یار، آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ، انشاءاللہ اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں گے اور معاشرہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، ہر طرف سنتوں کی دھوم دھام ہو جائے، انشاءاللہ مسجدیں ہماری آباد ہو جائیں گی، سارا سال رمضان کی یاد رہے گی،
ماشاءاللہ
ایسے نمازی اور انشاءاللہ ہو جائیں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا،
کیا بات ہے مدینہ،
اور یہ خالی خوشیوں کی باتیں کر رہا ہوں، باقی کہتے ہیں دل رنجیدہ ہے، بس رمضان جا رہا ہے، اور جو بھی ہمارے سال اسی طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں لیکن ہم سارے شیطان سے پہنچ نہیں سکتے، یہ ان کو دبوچ کے بوسوں کو لے جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں بچ کے نکل آتے ہیں شیطان کے پنجے سے الحمدللہ، لیکن ایک تعداد ہے جو اس کو دبوچ کے لے اڑتا ہے، تو اب آپ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بالکل یعنی کہ کمر کس لیں کہ نہیں جائیں گے شیطان کے ہاتھ میں، اب ہم نے مطلب اپنی رسی کسی اور کو دے دی ہے، بس یہ جس کنٹے پر باندھے وہاں بندھے رہیں گے، ہم آقا کے قدموں سے دور نہیں ہوں گے، بس انشاءاللہ۔
حضور عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟
بار بار آتی ہے، عود کرتی ہے،
ٹھیک،
اس سے عید کہتے ہیں،
عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟
عوام کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی کھجوریں یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جائے، شاید اس وجہ سے میٹھی عید کہتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے،
ٹھیک،
میٹھی عید کہنے میں۔
کیا عید کا خطبہ سننا ضروری ہے اور کیا خطبے سے پہلے گھر جا سکتے ہیں؟
ہر خطبہ جو ہے نا، چاہے عید کا ہو چاہے نکاح کا ہو یا جمعے کا ہو، جب یہ جو سنتے ہیں نا تو ان کے لیے فرض ہوتا ہے سننا، کہ سنیں کان لگا کر چپ چاپ، بس کوئی بات چیت نہیں، جو آداب ہے نا تو یہ ہر خطبے کے لیے،
ٹھیک، تو کیا خطبے سے پہلے گھر جا سکتے ہیں؟
لیکن اگر کسی نے سنا نہیں، اگر کسی نے سنا نہیں،
آواز نہیں جا رہی تو الگ بات ہے،
آیا نماز عید پڑھنے کے لیے،
عید کی،
جی
وہ چلا گیا، ہاں تو عید کا خطبہ اصل ہے سنت، ایکچولی تو سنت ہے خطبہ، لیکن جو اب سننے کے لیے رکا تو اب یہ سنے گا اور بات چیت نہیں کرے گا، یہ نکاح کا خطبہ، نکاح کے خطبے میں تو لوگ پتا نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس کا سننا بھی جب ہے بیٹھا ہوا ہے سننے کے لیے آیا تو ابھی یہ سنے کہ یہ اس کے لیے فرض ہے۔
عید مبارک کن الفاظ میں کہنا بہتر ہے؟
وہ تقبل اللہ، عید کے دن خوشی کا اظہار، اور تقبل اللہ منا و منکم، یہ کہا جائے کہ ان الفاظ میں مبارکباد دینا مستحب ہے، اسی طرح ہاتھ ملانا بھی، یہ بھی ایک اچھا امر مستحب ہے، مصافحہ کرنا ویسے سنت سے ثابت ہے، ہاتھ ملانا, تو ہاتھ ملانے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے. یوں جو ایک ہاتھ سے ملاتے ہیں یہ سنت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر تو پورا رسالہ لکھا ہے ایک ہاتھ کے رد میں, کہ نہیں مصافہ دو ہاتھ سے, ہاتھ ملانا دو ہاتھ سے ہے. ہمارے یہاں یہ قسمت یہ کہ ایک ہاتھ سے اکثریت ایک ہی ہاتھ سے ملاتی ہے. بچے کو بھی ایک ہاتھ سے ہی ملا, بچے کو تو بےچارے کا شروع سے کنڈا کرنا شروع, بیٹا سلام کر دو یوں کر کے وہ یوں کر دیتا ہے, یہ سلام تھوڑی ہے. السلام علیکم سکھانا چاہیے بچے کو, پہلے وہ اپنی تتری زبان میں جو بھی بولے الفاظ, ذہن تو اس طرح بنے گا نا, اب پہلے سے وہ فصیح و بلیغ الفاظ میں تو نہیں بول سکتا, وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے پالنے میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا, وہ تو ان کا معجزہ ظاہر ہوا اللہ پاک کی عطا سے, انہوں نے یہ بھی کہا نا میں اللہ کا نبی ہوں, اب معجزہ ہوا نہیں. تو بہرحال یہ کہ ہمیں بچوں کو سلام کے الفاظ سکھانے چاہیے اور دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سکھانا چاہیے, کہ بیٹا ہاتھ ملاؤ تو اس کو ایسی تربیت ہو کہ دو ہاتھ بڑھائے نہ کہ ایک.
کیا عیدی مانگ کر لینا جائز ہے؟
جن سے مطلب اس سے مراسی میں ماں سے بیٹا مانگے, باپ سے بیٹی مانگے, یہ جو آپس کے ہوتے ہیں گھر کے خاندان کے ماموں سے چاچا سے مانگتے ہی ہیں نا, یہ کوئی عیب نہیں ہے نہ یہ کوئی ذلت والا سوال ہے.
کیا ماموں اتنے مہنگائی میں 100 روپے دے دے, پچھلے سال بھی 100 روپے دے دے ماموں, اتنا تو نوکروں مطلب نوکروں کی سیلری بڑھ گئی ہے, ماموں میری عیدی تو بڑھا دو, چاچا میری عیدی تو, ابو اتنی تو عیدی بڑھنی چاہیے.
نو پرابلم ماموں سے اور ابو سے نہیں مانگیں گے تو کیا روڈ پہ جا کر ہاتھ پھیلا کر یوں کھڑے ہو جائیں گے؟
کیا بات ہے,
عیدی کے لیے.
ہاں تو یہ تھوڑا غور کر لیجئے گا, ماموں چاچا بابا.
ہاں ہاں دینا بچوں کو, بچوں کا دل خوش کرو. حدیث پاک پہ کہ جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے دار الفرح, خوشی کا گھر. جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے دار الفرح, خوشی کا گھر. یہ اس کے لیے جو بچے کو خوش کرے گا, تو اس لیے بچے کو خوش کریں, بچوں کو خوش کریں. یہاں تک کہ اگر کوئی یعنی شرح میں اس کے لیے کہا کہ جانور کے بچے کو بھی خوش کرے گا اس کے لیے بھی دار الفرح ہے, یعنی یہ اس کے لیے بھی.
ایک وہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے ہی مشورہ دے رہا ہوں, ایک 100 کی نوٹ بچے کو دو نا, ایک چھوٹا بچہ اس کو بھی اتنی تمیز اس کو پتہ نہیں ہے, اور اس کو 20-20 والی 5 نوٹیں دیں یا 10-10 والی 10 نوٹیں دیں, آپ کے جائیں گے 100 روپے, مگر وہ ایک نوٹ کے مقابلے میں یہ 5 اور 10 نوٹیں دیکھے گا نا, اس کو مزہ بہت آ جائے گا کہ وہ میرے کو اتنی ساری عیدی مل گئی ہے. یہ ایک بچے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی بڑی نوٹوں میں اس کو 0 میں سمجھنا پڑے اتنا جتنی اس کی نوٹوں کی گنتی میں سمجھ پڑے, کیونکہ یہ بٹوے میں اور اس میں سنبھال کے رکھتے ہیں نا تو اتنی ساری نوٹیں ہو جاتی ہیں.
واہ, اس کی بس عمر پر ہے, بعض بچے تو نوٹ میں سمجھیں گے ہی نہیں
سمجھے,
اور اس کو لولی پاپ دو تو خوش ہو جائے.
یہ
100 کا نوٹ دو 10 روپے کا لولی پاپ دو تو لولی پاپ پر یاد ماریں گے.
عید کا روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟
عید اللہ تعالی کی طرف سے ایک دعوت کا دن ہے, تو یوں اور حقیقت یہ کہ منع ہے, شریعت نے اللہ اور رسول نے منع فرمایا تو وہ منع ہو جاتا ہے, لیکن حکمت شاید یہی ہے نا کہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت کا دن ہے. دونوں کا ہے غالباً.
عید کا کوئی خاص وظیفہ بتا دیں.
جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح نے روحوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں, 1000 نور اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں, اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. حوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 308.
کیا صدقہ فطر عید کے دن ہی دینا ضروری ہے؟
افضل ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے عید کی نماز سے پہلے یہ دے دیں.
ٹھیک ہے. خاص طور پہ عید کے دن قبرستان کیوں جاتے ہیں؟
مستحب ہے.
چھوٹی عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھانا ضروری ہے؟
بہتر یہ ہے کہ چند کھجوریں کھا لیں, طاقت اوڈ 3-5-1 تین پانچ سات، اور یہ نہیں ہے تمہیں کوئی میٹھی چیز کھا لے، نہ کھایا تو گناہگار نہیں ہے. تاہم یہ کہ صبح تک غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھایا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو عتاب کیا جائے گا، یعنی اس کو قیامت کے دن ڈانٹ پڑے گی. تو کچھ نہ کچھ دن میں کھا پی لینا ہے عید کے دن، نہ کیسا من بھاتا، مطلب یہ ہمارے لیے حکم شرعی ہے نا، ہم بھی کھانے پینے میں تو انٹرسٹڈ کون نہیں ہوتا، تو اب حکم شریعت سمجھ کر کھائیں گے تو ثواب بھی ملے گا، کھانے کا کھانا ہو گیا، ثواب کا ثواب ہو گیا.
آج کے مدی مذاکرے میں میں نے سیکھا ہے کہ سجدے میں ناک کی نوک نہیں، ناک کی ہڈی لگانا واجب ہے.
اٹیچ بات، غسل خانے میں دعائیں وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے.
میں نے آج یہ سیکھا کہ جماعت کے دوران مقتدی کو خاموش رہنا ضروری ہے، اور امام صاحب کی قرآن مقتدی کے لیے کافی ہے.
میں نے آج مدنی مذاکرے سے یہ سیکھا کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے اس جگہ سے باہر چلا جائے جہاں پہ جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا.
آج ماشاءاللہ سے امیر اہل سنت نے ایک شخص کو اسلام قبول کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بھی دین پہ استقامت عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت کو ہمارے سر پہ تادیر و قائم رکھ، درادی عمر بالخیر، صحتیابی تندرستی عطا فرمائے، آمین.
قیامت کے دن نمازیوں کے چہرے روشن ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا.
بہتر یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد سنت اور نوافل مسجد میں ہی پڑھنے چاہیے. میں آج سے نیت کرتا ہوں فرض نماز کے بعد سنت اور نوافل مسجد میں ہی پڑھوں گا.
آج مجھے امیر اہل سنت کی عمر کا پتہ چلا. اللہ پاک امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں کیا ارادہ کیا ہے؟
آج سے میری نیت ہے والدین کا کہنا مانوں گا، والدین کی عزت کروں گا.
میں نے نیت کی میں کبھی بھی والدین سے عزت نہیں کروں گا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا.
مرشدی اقبال پر
قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان،
الوداع
سنت میرا جی دوسرا روزہ،
سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب کو ماں باپ کے ساتھ، نانا نانی، دادا دادی، خاندان والے بھی ساتھ ہوں، بار بار حج کی سعادت نصیب کرے، بار بار میٹھا 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 شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں گے.
تعالی علی محمد. سعود افریقہ سے آئے ہوئے اسلام بھائی انشاءاللہ عزوجل سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بلاوت بابا جان، مائی نیم از محمد یوسف رضا عطاری، آئی ایم فرام ساؤتھ افریقہ اینڈ آئی ایم کرنٹلی اسٹڈنگ ان جامعۃ المدینہ. My question is that what is the how can I say the wisdom behind trimming the prohibited that to trim the nails on Wednesday? And my madani fees is that I'll travel with madani kafila, inshallah azza wa jal.
یہاں تک ان کے سوال کا مجھے سمجھ آئی ہے. یہ کہتے ہیں اس حدیث مبارک کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ بدھ والے دن آپ ناخن نہیں تراش سکتے.
بدھ کو ناخن تراشنا یہ کہ حدیث پاک میں بڑھا بھی کیا ہے اور ایک حدیث میں فضیلت بھی ہے. تو یہ حدیثوں کی اقسام ہیں. تو یہ دونوں ضعیف حدیثیں درجے کے اعتبار سے, جو سرکار فرمائے وہ تو حق ہی حق ہوتا ہے, لیکن یہ ایک دوسرے سے روایت ہوتی ہے نا. تو اب یہ کہ جب یہ دونوں ایک میں فضیلت ہے ایک میں ممانعت ہے اور میں نقصان کا خطرہ ہے کہ برس دیکھے کوڑ اور سفید داغ نکل آئے, تو اس طرح مطلب ہے کہ جہاں ضرر آ جائے گا نا تو نفع کو ترک کرنا یہ افضل ہوتا ہے, نقصان والی حدیث پر عمل کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے جس سے نقصان کا خطرہ ہے. تو یوں بدھ کو ناخن نہیں تراشنا چاہیے. ایک بزرگ کا واقعہ فتح رضوی شریف میں لکھا ہے, محدث تھے بہت بڑے عالم تھے, تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ تو سند جو اس کی ضعیف حدیث کی تو اس میں مطلب میں کر لیتا ہوں, انہوں نے بدھ کو ناخن کاٹ لیے اور ان کو مطلب سفید داغ نکل آئے, کوڑ جس کو بولتے ہیں برس یا برس. تو پھر رات کو جب سوئے تو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور غالباً اس طرح فرمایا کہ تم نے سنت تو دیکھی لیکن اس کی نسبت نہیں دیکھی کہ یہ قول کس کا ہے. خیر پھر ان کو سرکار کے کرم سے شفا مل گئی, کوڑ کا جو تھا داغ وغیرہ خواب میں کا علاج تو ہو گیا ان کا. تاہم یہ کہ ایک تنبیہ ہو گئی اور امت کو بھی ایک سمجھا دیا گیا. یہ بعض لوگوں کی اب بھی عادت ہے, ضعیف حدیث ہے ضعیف حدیث ہے. تو یہ مطلب ضعیف حدیث یہ عوام کی بحث بھی نہیں ہے, ویسے بات ہی نکلی تو ضعیف حدیث یہ سند ہوتی ہے, سند کہ کس کے وہ یہ پورا ایک مطلب ایک فن نہیں ہے, ہر ایک کو نہیں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو. تو بہرحال یہ کہ یہ بات بات میں یہ کہنا جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں جو میری طرف منسوب اچھی بات کی گئی وہ میری ہی ہے, یہ بھی روایتیں. تو اللہ پاک ہم کو مطلب احادیث مبارکہ کا احترام نصیب کرے اور فضائل کے بارے فضائل کے باب میں ترغیب و ترہیب رغبت دلانا کسی عمل کی یا کسی گناہ سے روکنا عمل سے روکنا, تو یہ ترغیب و ترہیب جو ہوتی ہے اس میں بھی یہ ضعیف حدیث معتبر مانی جاتی ہے. بعض اوقات محدثین کے عمل سے بھی کوئی ضعیف حدیث ہوتی ہے اس میں قوت آ جاتی ہے. تو یہ ایک ہے مطلب اس طرح کی بحث. تو بہرحال کہ بدھ کو ناخن تراشنے میں نقصان کا خطرہ ہے جو آپ نے سنا. تو بدھ کو نے منگل کو سمجھو غروب آفتاب سے لے کر سن سیٹ سے لے کر ٹیوسڈے کو سن سیٹ جب ہو جائے تو ناخن وینسڈے بدھ کے سن سیٹ تک ناخن نہ تراشے, نہ بدھ کو ناخن نہ تراشے. یہ بدھ کا لکھا پتہ نہیں رات سے یہ بدھ شروع ہوتی ہے, یوں تو شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں حدیث میں کیا مراد ہے میں بول تو گیا آپ کو لیکن اب اللہ بہتر جانے. جیسے عید کا دن ہے تو اب یہ کہ چاند رات عید کے دن میں شامل نہیں ہے, ہمارے چاند کی مبارکباد دی جاتی ہے درست ہے کوئی عرض نہیں ہے, لیکن ایکچولی یہ عید رات کہلاتی عید رات ہم بولتے ہیں, ایکچولی یہ عید نہیں ہے. چاند رات جو ہے نا یہ لیلۃ الجائزہ ہے نا, لیلۃ الجائزہ اس کا نام ہے اور اس کے اپنے فضائل ہیں, اس کا انکار نہیں ہے کہ یہ رات عبادت میں جو گزارے تو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کے دل نہیں مرے گا, اس کا فضائل ہیں رات عبادت میں گزارے. لیکن عید کا دن شروع ہوگا صبح صادق کو, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عید کا دن. بقرعید کو ہی لینے, بقرعید کا دن جو ہے تو وہ بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک. قربانی بھی رات میں کر دی کسی نے دسویں رات کو کہ بھائی عید آ گئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی, صبح صادق سے شروع ہوگا. اور شہر میں عید کی نماز کے بعد جہاں پورے شہر میں پہلا سلام پھر گیا عید کی نماز کا تو یہ قربانی کا وقت آ گیا, اب قربانی کر سکتا ہے. عید کی نماز سے پہلے کسی نے جانور ذبح کر دیا تو یہ گوشت ہے، حلال ہے، یہ گوشت ہے، اس کے لیے قربانی نہیں ہوئی. دیہات جو گاؤں ہے اس میں یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت قربانی کر سکتا ہے. اب یہاں آدمی عقل کے گھوڑے دوڑا گیا، یار یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے. اصلی مننے والے سوچنے والے نہیں ہیں. جو ہمیں شریعت نے فرما دیا رکھے بند. یہ ہمارا اس میں امتحان بھی ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یا ہم خالی مان لیتے ہیں یہ گاؤں میں یوں اور اس میں یوں. اور یہ یہاں چونکہ چنانچہ کرنے والی کوئی صورت ہے ہی نہیں، ماننے والی صورت ہے، سمجھے؟ اسی میں دونوں جہاں کی ہمارے لیے بھلائی ہے. عشق دے چلے دمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. وہ کسی نے کہا صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. ہر بات میں جو عقل کو اٹکاتا ہے نا اپنی ڈیڑھ ہوشیاری ہے وہ دل نہیں. یوں تو کرنے والے قربانیوں کا انکار کرتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ان کا، بولتے ہیں قربانی کیا ضرورت ہے، غریبوں کو دے دو. تو وہ اپنی ملک دے دے نا، اپنا بنگلہ رکھا ہے، یہ 5-5 لاکھ کا موبائل یہ دے دے نا غریب کو، ہر کسی کو. قربانی کا انکار تو کفر ہے. تو سورہ کوثر میں ہے نا فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے. قربانی کا حکم اب اس میں کوئی مولانا مولوی تو مت فرق کر ہی نہیں سکتا نا، یہ تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ بھائی ہم تھوڑی کرتے، یہ قرآن نے کہا، ہم تو مسلمان سے بات کرتے ہیں کہ اے مسلمان تجھ پر فرض ہے. جو مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے نا، وہ قربانی کرے گا تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. تو یوں مطلب عقل کے گھوڑے لوگ دوڑاتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں اس طرح کی گڑبڑے ہوتی رہتی ہوں گی. تو اس لیے ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ کہیں مت جاؤ، دعوت اسلامی میں رہو. اسی میں انشاءاللہ ہم کو قرآن و حدیث علماء سمجھاتے رہیں گے، اور ہمارا ایمان کا تحفظ اسی میں انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ الکریم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیصل آباد سے ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر سنین ادریس فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدگمانی بہت عام ہو چکی ہے، جبکہ حسن ظن رکھنا واجب ہے، اس بارے میں کچھ اصلاح فرما دیں اور دعاؤں کی درخواست ہے، شکریہ.
اللہ کرم فرمائے. ابھی بدگمانی کے تعلق سے کچھ عرض کیا تھا میں نے، وہ بدگمانی حرام ہے اور قرآن کریم میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، حدیثوں میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے. مسلم مومن صالح کے بارے میں بدگمانی کرنا، تو اس سے بالکل بچنا چاہیے. حسن الظن من حسن العبادت، یہ بھی حدیث سے پاک ہے کہ حسن الظن جو ہے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا، گمان معنی خیال، اچھا خیال قائم کرنا، اچھی سوچ بنانا اس کے لیے، تو یہ عبادت میں سے ہے اور اچھی عبادت میں سے ہے. تو ہمیں عبادت کا ثواب کمانا چاہیے، کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مومن یعنی مسلمان کے فعل کو حسن ظن پر حمل کرنا واجب ہے. یعنی مسلمان جو کام کرے اس کو حسن ظن یعنی اچھے خیال پر ہی لانا ہے. بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن آدمی غور کرے اس کا یہ اچھا پہلو ہے، یہ اچھا پہلو ہے، یہ اچھا پہلو ہے، شاید یوں اس کی مراد ہو، یہ نیت ہو. یہ نہیں کہ فوراً وہ 100 پہلو اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، ایک آدھ پہلو برائی کی طرف جا رہا ہو، ہم بول دیں گے نہیں یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال کریں گے فیصل آباد سے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ملک افضل شہزاد اوان فیصل آباد سے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، بے نمازی کی کیا تعریف ہے، اور جو ایک بھی نماز ترک کر دے کیا اسے بھی بے نمازی کہیں گے؟
ایک نماز کے حق میں تو وہ بے نمازی ہوا ہی. جنرلی جو ہم عرف میں بے نمازی بولتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. تو کبھی ایک آدھ چھوٹ گئی اور اللہ کرے وہ قضا بھی کر لے, ہو جاتا ہے انسانی مطلب خطا ہی ہے یہ, ایک نماز بھی ترک کرے گا تو ہزاروں سال کے عذاب کا وہ حقدار ہے, بہت تیرے کے گناہگار فاسق ہیں. لیکن ایک عرف میں اس کو بے نماز ہی نہیں بولتے, فجر میں نہیں اٹھا, ویسے نمازیں پڑھتا ہے, نہیں اٹھ سکا, ایک نماز چلی گئی, تو اس کو بے نمازی ہمارے بولا نہیں جاتا, بے نمازی اسی کو بولتے جو میں نے اس کیا کہ جو بالکل نماز نہیں پڑھتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ فیصلہ آباد والے مفت میں سوال کر رہے ہیں, مدنی فیس نہیں دے رہے, عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ والے کچھ نہ کچھ فیس دیتے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو 12 ماہ کا سفر کریں گے وغیرہ وغیرہ, یہ ایسا نہیں کرو, ہر آپ بھی کچھ دیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, یہ چاہے تو پوری داڑھی رکھنے کی نیت کی بھی مدنی فیس دے سکتے ہیں, کہ کوئی کوئی یہاں بھی انجانے ہوتے ہیں نا, وہ جیب ٹٹولتے ہیں جب ان سے فیس مانگتے ہیں نا, مدنی فیس. تو پیسے نہیں چاہیے, چندہ نہیں چاہیے, بندہ چاہیے, بندہ ہوگا تو چندہ ہی چندہ انشاءاللہ.
کیا بات,
چندہ چاہیے ایسا نہیں ہے, ویسے کہ ہم جو یہاں مانگ رہے ہیں نا آپ سے مدنی فیس, یا تو یہ اس سے مراد چندہ نہیں ہے بلکہ نیکیاں, چندہ دینا بھی نیکی ہے, لیکن وہ ذرا کہ اب سمجھ ہوں گے پیسے چندہ دینا سوال کا تو پھر بدنامی ہو جائے گی. تو نماز کی پابندی, خیر یہ تو اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ میں نماز کا پابند نہیں ہوں,
نیت کا اظہار کر رہے ہیں فیصلہ آباد سے. جی
عطا فرمائیں گے آپ.
جی انشاءاللہ سنت کے مطابق پوری داڑھی کروں گا.
ماشاءاللہ, تو اب توبہ بھی کر لیجئے کہ اب تک منڈائی گٹائی, اس سے توبہ کرتا ہوں,
پوری سنت کے مطابق پوری داڑھی رکھوں گا اور فیضانِ آن لائن اکیڈمی سے کورسز کروں گا
انشاءاللہ, اور توبہ بھی کر لیجئے اب تک منڈائی گٹائی سے. آپ تو ہیں بھی ڈاکٹر صاحب غالب, اللہ کرے کہ امت کی خدمت بھی نصیب ہو جائے. اب یہ ذہن میں رکھنا, غریبوں کو اور سیدوں کو آپ کی جو بھی فیس ہو اس میں رعایت دیجیے گا, اور جہاں فری کر سکتے ہیں علاج فری کیجیے گا, اس میں انشاءاللہ وہ برکت ملے گی کہ آپ سمیٹ نہیں سکیں گے اس کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دوسرے صاحب بھی تھے ساحل, وہ بھی کچھ عطا فرما دیں ہماری جھولی میں ڈال دیں. اب تو ہمارے اجتماع کی پابندی کی بھی مدنی فیس دی جا سکتی ہے.
تعلق شعبہ صحافت سے ہے.
جی,
اور میرا تعلق شعبہ صحافت سے ہے. انشاءاللہ باقی جو صحافی ہمارے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہر جمعرات کو اجتماع میں شرکت کروایا کروں گا
انشاءاللہ. ماشاءاللہ, ایسا اگر 11ویں شریف نسبت سے 11 جمعرات کو تو ٹارگیٹ لے لیں, کہ 11 جمعرات تک بلا ناگا آؤں گا بھی اور لاؤں گا بھی انشاءاللہ.
انشاءاللہ
انشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی, یہ ارشاد فرمائیے کہ کبھی ایک قرآن پاک کے لیے مختلف غلاف سلوا لیے جاتے ہیں, تو وہ ایک غلاف جو ایک قرآن پاک کے لیے سلوایا گیا ہے وہ دوسرے قرآن پاک کو چڑھایا جا سکتا ہے؟
غلاف
جی قرآن پاک کا
جزدان. ہاں, کیوں نہیں لگایا جا سکتا, ایک کو لگانے سے دوسرے کو لگانا منع تو نہیں ہو گیا. بالکل, 100 قرآن شریف کو ایک والا ہی اگر لگایا جائے تب بھی کوئی عرض نہیں ہے, برکتیں بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیجئے,
لبیک.
حدیث پاک میں کس سورت کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہے؟
جی آپ جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور حسن محمود اتاری, مجلس فیضان مرشد سے. آپ کے سوال کا جواب سورہ فاتحہ.
جواب درست ہے.
مدنی فیس بھی عطا فرما دیں.
انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا.
بات درست ہے
انشاءاللہ الکریم.
انہیں انشاءاللہ عزوجل ہم دو کتابیں تحفے میں دے رہے ہیں, ایک رسالہ ایک کتاب ہے. کتاب ہے امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں, اور اس کے ساتھ یہ کتاب دے رہے ہیں, رسالہ دے رہے ہیں. بہت ہی پیارا رسالہ ہے, الوداع ماہ رمضان. یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے رسالہ. 15 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے, اور جو کتاب کا اعلان کیا گیا 140 روپے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے.
جواب دیجئے, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے پنگوڑے میں, جو بچہ جو جھولا جھولتا ہے اپنے بچپنے کے جھولے میں, جنہوں نے اپنے نبی ہونے کی خبر دی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اسرار حیدر سن مشر سے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
حضرت
عیسیٰ,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
جواب درست ہے.
مدنی فیس دے دیں.
درس نظامی کی نیاز
کب سے؟
عید کے رمضان کے بعد.
رمضان کے بعد درس نظامی کے لیے انہیں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے
انشاءاللہ.
انہیں بھی دونوں کتابیں تحفے میں دی جا رہی ہیں
انشاءاللہ. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. جواب دیجئے, سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟
سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟
جیلسی. حسد میننگ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد کاشان اتاری ہے. 10 دن کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حسد.
جواب درست ہے.
مدنی فیس انشاءاللہ چاند رات تین دن مدنی قافلہ.
صرف چاند رات یا اس کے بعد ہر مہینے؟
انشاءاللہ ہر مہینے, اور درس نظامی کرنے کی نیت ہے عید کے.
انہیں بھی دونوں دو تحفے دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلوا علی الحبیب. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز ادا کی, بے شک اس نے اپنے رب کی توہین کی. یہاں توہین سے مراد بارگاہ الہی میں ادب کی کمی ہے. کفریہ توہین مراد نہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ.
اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم سلمني
من
رمضان وسلم رمضان لي
وسلم رمضان لي
وسلمه مني.
وسلمه مني.
صلوا على الحبيب
صلى الله.
اللهم اجرني من النار. اللهم
ادخلنا
جنة
الفردوس.
اللهم انك عفو كريم
تحب العفو
فاعف عني. سلوا اللهم انك عفو كريم
تحب العفو
فاعف عني.
اللهم
انك عفو كريم
تحب العفو
فاعف عني.
صلوا
على الحبيب.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا کوئی مرید اگر اپنے مرشد کو خواب میں نہ دیکھے اور اس کی یہ خواہش بھی ہو کہ میرے مرشد خواب میں مجھے دیدار کرا دیں, تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اس کے مرشد اس سے ناراض ہیں؟ کیا وہ ایسی امید لگا سکتا ہے؟ میرے لیے بے حساب بخشش اور مغفرت کی دعا کیجئے گا یا سیدی۔
اللہ پاک شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کس کو خواہش نہیں ہوتی، ہے نا؟ سبھی کو ہوتی ہے نا، اور اکثریت کو دیدار نہیں ہوتا، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ سب سمجھتے ہوں گے یار میرے کو بھی نہیں ہوا، میرے کو بھی نہیں ہوا، تو کیا یہ علامت بن گئی کہ سرکار ہم سے ناراض ہیں؟ تو پھر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے یار، جیتے جی زمین میں گڑ جانا چاہیے۔ تو یہ مطلب لوگوں میں بس کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پیر کی ناراضی کی علامت تھوڑی ہے کہ خواب میں نہیں آئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آ سکتا، یعنی یہ تو ہے، مطلب جس نے دیکھا حق دیکھا۔ لیکن پیر کے لیے تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے، کسی نے اپنے پیر کو دیکھا تو شیطان تو پیر کی شکل تو بن سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہی لے لیں گے اب مرشد راضی ہے، اب بیڑا پار ہے، وہ اپنی جنت اپنی جاگیر ہے، ہٹ جاؤ۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیدار کی تمنا کرنا خواب میں وغیرہ صحیح ہے، لیکن اب مشکل یہ کہ بیداری میں مطلب کوئی خاص رسپانس نہیں ہوتا۔ بیداری میں کچھ بول دے تو پھر اتنا، میں نے نوٹ کیا ہے، آپ نے خواب میں آ کر کہا تھا داڑھی، میں نے داڑھی رکھ لی ہے، ارے بیداری میں یار روز چلاتا ہوں داڑھی رکھو، لفٹ ہی کراتے ہو، سمجھ گئے ہوں گے آپ، بیداری میں کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ بیداری کی ویلیو زیادہ ہے، خواب تو حجت ہے بھی نہیں، ویسے دلیل بھی نہیں ہے، لیکن یہ قوم ہے۔ تو میں اپنی مرضی سے خواب میں تھوڑی جا سکتا ہوں، وہ اللہ جو چاہے وہ قادر مطلق ہے، تو وہ کسی کو خواب دکھا دیا کیسا بھی، اب اس کی اصلاح مقصود، بس وہ اللہ پاک نے اس کی اصلاح اس انداز میں رکھی تھی۔ تو بعض آتے ہیں اعتکاف میں، ہم آ گئے تو ہم فلاں قافلے میں چلے گئے، یہ خواب میں بولا تھا، یہ اس طرح کے بھی کبھی کبھی وہ چٹکلے سنے ہیں میں نے۔
سال 29ویں کی رات امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے رات کے مدنی مذاکرے میں مساجد بنانے کے حوالے سے ترغیب دی، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی میرے والدین کے اس سال ثواب کے لیے مسجد بنائے۔ کچھ ہی دیر میں نگرانی شورا کو ایک اسلامی بھائی نے ٹیکسٹ کیا اور مسجد بنانے کے لیے اس نے اظہار کیا امیر علیہ سنت کے والدین کے لیے۔ الحمدللہ ہم نے نگرانی شورا سے مشاورت کے بعد اور پنجاب کے رکن شورا حاجی اسلم سے مشاورت کے بعد، پھر ہم نے ملتان میں گرین ٹاؤن میں ایک مسجد کا پلاٹ بالکل تیار تھا، اور 29 رمضان کے دن ہی وہاں کے سٹی نگران اور ذمہ داران نے جا کر مسجد کا آغاز کیا، خدائی شروع کی۔ الحمدللہ تقریباً 8 مہینے میں یہ مسجد تیار ہوئی، اور 4 دسمبر 2023 میں رکن شورا قاری سلیم صاحب نے مسجد میں نمازوں کا افتتاح کیا۔ آپ کو خوشی ہوگی اسی 26ویں رمضان مبارک کی رات اس مسجد یوسف فیضان رمضان میں عظیم الشان ختم قرآن کا سلسلہ ہوا۔ الحمدللہ ہمارے عمران بھائی نے مزید امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کے والدین کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کراچی میں بھی ایک فیضان قرآن ماڑی پور میں وہ عظیم الشان مسجد بننے کا کام جاری ہے، اور امیر علیہ سنت سے بھی عرض کریں گے کہ جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا وہ ان کے لیے دعا بھی ارشاد مائیں۔
ماشاءاللہ، ملتان شریف میں تو مسجد میں نمازیں شروع ہو گئی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے میرے والدین کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسجد کی ترکیب بنائی، جس نے پیسہ دیا، جس نے دوسرے کو تیار کیا اس کام کے لیے، جس نے جس طرح بھی حصہ لیا، اور جو حصہ لے رہے ماڑی پور میں بھی جو ترکیب بن رہی ہے، اللہ ان سب کو غم رمضان سے نوازے، عاشق رمضان بنائے، عاشق مدینہ و تاجدار مدینہ بنائے، اور اللہ پاک ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے، بے حساب مغفرت ان کا، ان کے ماں باپ کا، بال بچوں کا مقدر کرے۔ اللہم آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد۔
یا سیدی، یہ بات پوچھنی تھی کہ جن مساجد میں امام صاحبان شرعی مسائل بتاتے رہتے ہیں، ان مساجد میں نمازی جو ہے وہ ظاہری طور پر تو غلطیاں کم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض مساجد ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر امام صاحبان صرف نمازیں پڑھاتے ہیں اور جمعہ کے اندر ایک بیان کر دیتے ہیں، تو شرعی مسائل بتانے کا اتنا ذہن نہیں ہوتا، تو وہاں پر شرعی اغلاط بہت زیادہ نمازی کر رہے ہوتے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا امام صاحبان سے نمازیوں کی شرعی اغلاط کا بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا؟
امام صاحب حساب لیا جائے گا یہ آخر میں کہا؟ امام پر یہ واجب تو ہم نہیں قرار دیں گے کہ سب کو یہ مسائل بتاتے رہے، یہ مستحب کام ہے بتانا چاہیے۔ واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کو غلطی کرتے شرعی مسئلے پر، یعنی کہ ایسی غلطی جس کو شرعی غلطی کہا جائے، گناہ بھری غلطی کی ہے نا، تو اب جس نے بھی دیکھا چاہے وہ امام ہو یا کوئی بھی ہو مسلمان، اور اس کو پتا ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اور اب ظن غالب آ گیا کہ سمجھائیں گے تو یہ اس سے باز آ جائے گا، تب جا کر واجب ہوگا، اور اگر نہیں سب ان کو بتائے گا تو گناہگار ہوگا۔ البتہ یہ کہ امت کی خیر خواہی اور نیکی کی دعوت کا طریقہ ہے یہ کہ جو امام اہل ہے، ہر امام اہل نہیں ہوتا شرعی مسائل بیان کرنے کا، جو اہل ہے وہ بے شک مسائل بتائے، اس کا بھی آسان طریقہ، انسب طریقہ، محفوظ طریقہ یہ کتاب سے دیکھ کر، یہ نماز کے احکام جو ہے یہ اس میں سمجھو کہ منتخب مسائل کافی ہیں چھانٹے ہوئے جن کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح کا مطلب اگر اس کو دیکھ دیکھ کے اگر امام صاحب، تو پھر اگر زیادہ کوئی اہلیت نہ بھی ہوئی تو اگر یہ پڑھ کر، پڑھنا اچھا جانتے ہیں اور پڑھ کر پھر چونک کے چناچے کر کے خلاصے نہ کریں تو یہ بہترین طریقے پر انشاءاللہ یہ پہنچانے میں کامیاب ہوں گے مسائل میں، چونک کے چناچے نہیں کرنا اس میں، یہ سب کو تاکید ہے، مبلغین کو بھی امام صاحبان کو بھی، صرف وہ اہل علم جو واقعی مسائل کی باریکیاں جانتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں تھوڑے، زیادہ نہیں ہوتے، تو یہ دیکھ لیجئے آپ تو پھر مسائل بتائیں۔ اب یہ نہیں کہ وہاں سوال جواب کا سیشن بھی شروع ہو جائے کہ آپ نے حضرت یوں فرمایا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر دارالافتاء اہل سنت کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے، امام صاحب کے پاس، یہ فون کر لیجیے، یہ فون کر لیجیے، اپنے اوپر نہ لے کہ اگر پھر آپ مروت میں کچھ بتاتے رہے آگے پیچھے ہوتے رہے تو یہ سارا پھنس جائے۔ ارے میں کتنا تجربہ کار ہوں، پھر بھی دو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نا، اور مجھے بتاتے بھی ہیں نا کہ ابھی آپ نے یوں بولا، یوں نہیں یوں تھا، تو میں فوراً ترکیب بنا لیتا ہوں نا، تو وہ امام صاحب جو اتنے اہل ہوں گے تو بہت دیر لگے گی نا اہل ہوتے ہوتے، لیکن حفظے اچھے بھی ہوتے ہیں بعض ہو گئے، تو بس وہی بات ہے کہ اس میں جو ہم مضبوط ان کو قرار دیتے ہیں کہ جو واقعی مفتی اسلام ہو وہ مضبوط ہوتا ہے، یا نائب مفتی ہے وہ بھی بارہا بہت مضبوط ہوتا ہے، یا اس طرح پھر ہمارے ہاں تو کیٹیگریز ہیں متخصص سینئر جو ہوتے ہیں، ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے مسائل بیان کرنے کی، تو یہ بھی ظاہر مضبوط ہوتے ہیں جب ان کے استاد جو ہے وہ جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہر درس نظامی کیے ہوئے کو، ہر مدنی جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو ان مسائل اس طرح بتانے کی اجازت ہمارے دارالافتاء اہل سنت نہیں دیتی، متخصص کو بھی نہیں دیتی، متخصص فی الفقہ یعنی جس نے فقہ کا، یعنی کہ ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ جسے سال کر لیا یا دو سال بھی کر لیا اس کو بھی نہیں، دارالافتاء اہل سنت میں ایک فکس مدت تک وہ، یعنی جسے ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتے ہیں پھر ایم بی بی ایس ان کو سرٹیفکیٹ ملتی ہے نا، تو ہمارے بھی یہی ہاؤس جاب ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی یہ نہیں کہ سال بھر کر لیا اب وہ بدھو بٹا بدھو اور اس کو بول دیا اب آپ بن گئے مفتی صاحب، یہ نہیں، استاد اس میں صلاحیت دیکھیں گے کہ یہ جواب دینے کا اہل ہے، جواب دے دے گا تو اس کو پھر اجازت ملے گی، ہمارے یہ احتیاط ہے، ورنہ یہ کہ مفتی بہت اب معاشرے میں بن گئے، مجھے بھی تشویش ہے کہ اسلام کا نقشہ نہ بدل کے رکھ دیں، کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کا جو کیٹیگری ہم نے بتائی نا تو اس میں بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یار جلدی سے مفتی کا ٹائٹل ادھر سے مل جائے گا، ادھر سے مل جائے گا، تو یوں پھر تشویش ہوتی ہے، بعض اہل ہوتے ہیں بعض اہل نہیں ہوتے، ہر فرد کا میں نہیں کہتا لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں دنیا میں ڈگریاں بھی تو لوگ آگے پیچھے ہو کر لے ہی لیتے ہیں نا، تو ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا، علم ہونا چاہیے. اعلی حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے, علم ہو. تو اس لیے وہ مسائل بیان کرنے کا شوق ہونا چاہیے, لیکن صلاحیت ہو وہی دے. جیسے اب کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب, ہمارے یہاں پابندی ہے اس کا درس دینے پر, حالانکہ یہ بہت اہم ہے ایمان بچانے کے لیے, لیکن مسئلہ وہ یہ کہ یہ پڑھ کر سمجھا نہیں سکیں گے مبلغ, ان کے اب ہر عالم بھی نہیں سمجھا سکے گا, اتنی ہارڈ یہ ٹاپک, اتنا ہارڈ ہے. تو اس کو مطلب لے کر پھر یہ کیوں کہ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے اور تاویلیں اور یہ ساری بتانا شروع کر دے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے, مدینے کی گلی میں وہیں پناہ ملے گی. اور یہ خدا نہ خاصہ مطلب یہ کہ کوئی ایمان کو کچھ ہو جائے, تو یہ کتاب بس آپ پڑھیں, یہاں سمجھ نہیں پڑے طالب اہل سنت سے پوچھ لیں, فون نمبر عام ہوتے ہیں تو سب کو ہونا چاہیے, سنبھال کے رکھنی چاہیے مسئلہ, کسی کو بھی ضرورت ہو نمبر اس کو سینڈ کر دیں. ہر مولانا مسئلے نہیں جانتا ہوتا, ہر مسجد کا امام یا ہر خطیب, بلکہ جن کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے میں بارہا کہتا ہوں, اور اگر وہ اسٹیج کا مقرر ہے تو اس کو زحمت نہ دیں, فقہی مسائل پوچھ کر اس کو آزمائش میں نہ ڈالیں. تجربہ ہے مجھے, توجہ کم رہتی ہے ان کی, توجہ کوئی مناظر ہوتا ہے اس کی توجہ مناظرانہ, جو مطلب ضرورت کی آیتیں حدیثیں اور اسماء اور رجال اور کیا کیا یہ فنون ہوتے, یہ اس میں ماہر ہوتے ہیں, کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا, لیکن جب فقہی مسئلے کا آئے گا نا معاملہ تو یہاں کونے میں چپ چاپ جو مفتی صاحب بیٹھے نا, یہ اس کا میٹر ہے, مناظر کا نہیں ہے. شعبے تقسیم ہے, ڈاکٹر جو ہے اور ڈاکٹر بہت اچھا ہے, لیکن اگر اس کے کار میں پنکچر بن گیا آ گیا نا تو کسی ان پڑھ کے پاس اس کو جانا ہوگا, کار کا پنکچر بنا دو, گاڑی کا انجن خراب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ انجینئر نہیں بنائیں گے, اس کو جو بھی بنائے گا وہ مطلب اس کا کاریگر ہوگا وہی بنائے گا. ہر ایک کے اپنے اپنے شعبے ہوتے ہیں, لکل فنن رجال, ہر فن کے ماہر مرد ہوتے ہیں, تو اپنے اپنے شعبے ہیں, کوئی مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے شعبے میں انٹرفیئر نہ کرے. ڈاکٹر کے اپنے فیلڈ ہیں تو وہ اپنے اس میں فیلڈ میں رہیں گے, اس میں بھی الگ الگ فیلڈ ہے, جیسے فوج میں ہے نا, فوج میں بری باہری اور فضائی, یعنی ایئر فورس ہے تو آرمی ہے تو نیوی ہے, یہ تینوں شعبے ملک کی حفاظت تینوں کریں گے, تینوں کی منزل ایک ہی ہے, لیکن یہ کسی کے شعبے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, ان کا اپنا فیلڈ ہے, ان کی اپنی ٹریننگ ہے, ان کی اپنی ٹریننگ ہے, یہ اپنے حساب سے چلیں گے, یہ اپنے حساب سے چلیں گے. یہ تو دنیا بھر کے نظام میں سا ہوتا ہے, ہر معاملے میں سارے سمندر کا پانی میں پی جاؤں تو یہ کون پینے دے گا آپ کو یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں نے پہلا روزہ رکھا ہے, میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیں.
ماشاء اللہ, میں ایمن بھائی نے پہلا روزہ رکھ لیا, ایمن بھائی ماشاء اللہ کیا بات ہے, واہ بھائی واہ, بہت بہت مبارک ہو, اللہ قبول فرمائے. نگرانی شورا کی پوتی ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ هو الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا, گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا انت
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم سلم رمضان اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم أجرني من النار اللهم أدخلنا جنة الفردوس
بغير حساب
صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب
محمد الحمد لله خوش نصیب عاشقان ماہ رمضان نے ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے جو چراغہ کیا آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 1,000,000 ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا
راحت کا ہے سامان مہربان رمضان
سبحان اللہ اللہ پاک قبول فرمایا جنہوں نے تعظیم رمضان کے لیے اپنے گھروں کو سجایا اللہ پاک نور مصطفیٰ کے صدقے ان کی قبروں کو سجا دے روشن کر دے آمین
الحمد للہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال جاری ہے ماہ رمضان میں نیک اعمال کے مطابق وقت گزارنے والوں کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی اور جو ہے درود پاک پڑھنے والوں کی آئیے کارکردگی دیکھتے ہیں
رمضان المبارک 1445 ہجری 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,430,059 14,30,059 اسلامی بہنوں کی تعداد 1,22,175 1,22,175 ٹوٹل تعداد 1,52,234 15,52,234 رمضان المبارک 1445 ہجری قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 371,374 371,374 اسلامی بہنوں کی تعداد 273,815 273,815 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 645,189 645,189 رمضان المبارک 1445 ہجری ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 184,648 184,648 اسلامی بہنوں کی تعداد 94,518 94,518 ٹوٹل تعداد 279,166 شش عید کے روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 16,443 16,443، اسلامی بہنوں کی تعداد 7,006 ٹوٹل تعداد 23,449 23,449۔
شش عید کے روزوں کی بھی ہم نے جو نیتیں ہیں وہ بیان ہوئی، اور بھی اپنی نیتیں آپ شعبہ اصلاح عمل کو دیجئے انشاءاللہ الکریم، وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرے میں بیان ہوگی۔ ماہ رمضان ماہ نیک عمل کے متعلق بھی سنا، ایک تعداد ہے جنہوں نے ماہ رمضان ماہ نیک عمل منایا، معتکفین اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہیں جن کا روزانہ نیک عمل کے مطابق جائزہ ہوتا تھا، نیک عمل کے مطابق جدول چلانے کی اعتکاف میں بھی کوشش کی جاتی تھی۔ تو امیر اہل سنت کے یہ نیک عمل سب حاصل کریں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلبہ کے لیے 92، طالبات کے لیے 83 ہیں، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسن گونگے بہرے نابینا اور معذور ہیں ان کے لیے 27 نیک اعمال، قیدیوں کے لیے بھی ہیں 52 نیک اعمال۔ تو ان نیک اعمال کو لیجئے رمضان المبارک میں، اس پر آپ نے کوشش کی تو اس کو حاصل کیجئے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ الکریم باکردار مسلمان بنیں گے، نیکیوں والی، سنتوں والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، عبادت والی، ریاضت والی زندگی گزرے گی۔ اور اس کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ آپ کھائیں بھی، پئیں بھی، سوئیں بھی، کاروبار بھی کریں اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں، لیکن اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ نیک بھی ہیں، تقویٰ بھی حاصل ہوگا۔ تو اس تحفے کو ضرور معتکفین اسلام بھائی لے کر جائیں، جو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں نیک اعمال لیں، اس کو روزانہ بھریں۔ موبائل پر بھی اس کی اپلیکیشن موجود ہے، پلے اسٹور پر جا کر آپ نیک اعمال کے نام سے ڈاؤن لوڈ کریں تو انشاءاللہ الکریم آپ کا وہ سامنے آ جائے گا۔ اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں، تو یہ جس کی جو کیٹیگری ہے اس کے مطابق موجود ہے۔ تو اینڈرائڈ موبائل ہے آپ کے پاس تو آپ اس پر اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے روز جو ہے اس کے ذریعے بھی آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور مہینہ جب ختم ہو تو آپ اسے اس کی کارکردگی سبمٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 7 اپریل کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام۔ سوال: انسان خطا کا پتلا ہے، یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ جواب: کہہ سکتے ہیں۔ سوال: قرآن کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ جواب: 10 نیکیاں۔ سوال: امیر اہل سنت نے چاند رات کہاں گزارنے کی ترغیب دی؟ فیضان مدینہ میں۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عبد الستار اتاری، صادق آباد، بنت فیض اتاریہ، لاہور، محمد علی خاران بلوچستان، محمد یاسر بن یوسف، معتکف، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، بنت نیاز اتاریہ، پیر جو گوٹ، بنت امیر الدین اتاریہ، اورنگی ٹاؤن، کراچی، شیر محمد اتاری، خیرپور میرس، معتکف، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، اللہ رکھا اتاری، ملتان، فصیح اتاری، حیدرآباد، وقار خان اتاری، کوہاٹ، خیبر پختونخوا، بنت رفاقت علی، فیصل آباد، اجمل شکیل کاظمی اتاری، شورکوٹ، کینٹ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: محمد یاسر بن یوسف، معتکف، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ بکنگ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو ماہنامہ فیضان مدینہ بھی یہ ضرور پڑھا کریں، اسے ہر مہینے حاصل کریں، اس کی بکنگ بھی کروائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے گئے وہ نوٹ کر لیجئے، اور جو سوالات کیے جا رہے ہیں آپ سے، کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1: بلا ضرورت گناہ کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 2: روزانہ 50 بار درود پاک پڑھنے کی حدیث پاک میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ سوال نمبر 3: جنت میں داخلے کے لیے سب سے بنیادی شرط کون سی ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں، بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک اہم ترین رسالہ اور موقع کی مناسبت سے بھی ہے الوداع ماہ رمضان، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں اور اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ غم رمضان انشاءاللہ الکریم باقی رہے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کو ایک ایسے رسالے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں رمضان کی قدر اور محبت اور بڑھ جائے گی. رمضان کے جانے کا غم اور جدائی کی کیفیت آپ محسوس کریں گے. ہاں, دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے رسالہ الوداع ماہ رمضان. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے آمد رمضان کی مبارکباد دینا سنت سے ثابت تھے, اور الوداع ماہ رمضان کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہے. اس کے علاوہ ماہ رمضان کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں آپ جان سکیں گے رسالہ الوداع ماہ رمضان میں. تو گھر بیٹھے اس رسالے کو حاصل کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے, اور مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے رسالہ الوداع ماہ رمضان حاصل کیجئے. مکتبۃ
المدینہ. الحمدللہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جو ہم بہاریں دیکھ رہے ہیں, نیکی کی دعوت کی بہاریں دیکھ رہے ہیں, مسلمان سنتوں پر عمل کرنے والے بن گئے, سنتوں کے عامل بن گئے, نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے, بے نمازی نمازی بن گئے. الحمدللہ ایک امن والا معاشرہ دعوت اسلامی فراہم کر رہی ہے. تو یہ سب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کوششیں اور کاوشیں. اللہ پاک نے آپ سے دین کی خدمت لی, دین کا کام لیا. اور میرے پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بزرگوں کے جو مدنی پھول ہوتے ہیں, ان کی جو وصیتیں ہوتی ہیں, یہ بڑی کام کی ہوتی ہیں. ان کی تحریر میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے, ان کی زبان میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے. امیر اہل سنت کا کردار, امیر اہل سنت کا عمل, اور امیر اہل سنت کا جو دینی کام ہے, وہ سب ہمارے سامنے. ایک بہترین کتاب, بہترین کتاب, اس کا نام ہے 786 وصیتیں. اس کتاب کا نام ہے, اور یہ وصیتیں کس کن کی ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی. تو ان کے مدنی پھول کتنے پیارے, 786 وصیتیں. اگر اس کو پڑھ لیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں تو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوگی. مفتی حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر کچھ اپنے کمنٹس دیے ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں.
الحمدللہ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہر دور میں ہمارے لیے ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا اور ہمارے درمیان ان کو رکھا کہ جو ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنتے رہے, اور یہ سب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ سلسلہ در سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے امت کی رہنمائی کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے, ان کی ہدایات کے لیے مختلف قسم کے طریقے کار اختیار کرتے ہیں, جن میں سے ایک طریقہ نصیحتوں کا ہے. وہ تحریری ہوتی ہیں, وہ زبانی ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر غور کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ نے ساری زندگی مختلف انداز میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی, اور بہت ساری احادیث طیبہ ایسی ہیں کہ جو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے نام سے معروف ہیں. اور وصیت کا عربی زبان کے اندر ایک معنی پختہ تاکید, پختہ نصیحت بھی ہوا کرتا ہے. مشہور و معروف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی, اور اس پر پھر حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری ایک مستقل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایا کے نام سے تحریر فرمائی, مشکات وصایۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کتاب کا نام ہے. اور پھر علماء کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ وہ اپنے تلامیزہ کو, شاگردوں کو, اپنے اولاد کو نصیحتیں اور وصیتیں کرتے رہتے تھے. مشہور و معروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیتیں ہیں جو آپ نے اپنے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمائیں. امام شافعی کی وصیتیں ہیں, امام ابو الولید الباجی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وصیتیں ہیں, اور کئی علماء نے وصیت تحریر فرمائی. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ذات ہے, وہ یقیناً ہمارے لیے ایک برکت اور ہدایت کا ذریعہ بن کر ہی ہمارے درمیان موجود ہیں. جہاں آپ کے اور فیوز و برکات ہمیں ملتے ہیں, الحمدللہ امیر اہل سنت کی یہ عظیم اور شاندار ایک کتاب جو مرتب کی گئی ہے, اگرچہ کہ یہ مرتب ادارے کی طرف سے کی گئی ہے, شعبے کی طرف سے کی گئی ہے, لیکن سارا فیضان اور ساری باتیں اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہیں. امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں اس کتاب میں آپ نے زبردست انداز میں امت کے لیے جو رہنمائی کا سامان ہے, دنیاوی امور ہیں, دینی امور ہیں, ہر طرح کے امور کے لیے آپ نے بہترین اس کے اندر نصیحتیں فرمائی ہیں، 786 نصیحتیں. اور یہ قصہ ہے، ایسی بہت ساری کڑیاں ہیں، پورا ایک سلسلہ ہے امیر السنت کا، ایسی کئی کتابیں آپ کی مرتب ہو سکتی ہیں، ان میں سے یہ پہلا سلسلہ 786 نصیحتیں امیر السنت کی ہیں. آپ مدارہ فرمائیں، اس میں سے پھول چنتے رہیں، اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دل کا چین، اطمینان، سکون بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی، اور آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیارے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر السنت کا سایہ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے، اور اسی طرح آپ کے زیر سایہ ہمیں دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
ماشاء اللہ الکریم، اس کتاب کے متعلق ہم نے سنا، اور مفتی احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کمنٹس بھی ہمارے سامنے آئے. کون کون نیت کرتا ہے یہ کتاب لینے کی؟ امیر علیہ سنت کی 786 نصیحتیں، 102 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ، 102 پیجز کا کی یہ کتاب جو ہے، یہ 140 روپیز پر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں انشاءاللہ الکریم.
رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ.